یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مکالمے میں شریک رہیں گے، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے۔ اگر آپ سے ہو سکے تو یہ بھی نیت کیجئے کہ اہم اہم مدنی پھول لکھ لیا کریں گے، بالخصوص وہ عاشقان رسول جو والد کے منصب پر فائز ہیں، والد ہیں وہ بالخصوص، اور بالعموم ہر اسلامی بھائی کے لیے جن کی اگرچہ شادی نہیں ہوئی لیکن شادی ہونے کی امید تو ہوتی ہے کہ میں شادی کروں گا، اور شادی کے بعد ایک بچوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے تو والد بننے کی بھی توقع ہوتی ہے، تو یہ سب بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اپنے اپنے حصے کے مدنی پھول لکھ لیں گے اور اس کی نیت کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور امید ہے کہ فائدہ بھی ہوگا کہ جو جن غلطیوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کی جا رہی ہوگی اور جو اس وقت والد صاحب کے منصب پر فائز ہیں، اگر وہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ یار ہاں یہ ہم سے بھول ہو گئی، یہ ہم سے رہ گیا، یہ مسنگ ہے، تو امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح بھی کر سکیں گے، اپنی غفلتوں کی اصلاح بھی کر سکیں گے، اور جو ابھی تک شادی شدہ نہیں ہیں یا والد صاحب کے منصب پر ابھی فائز نہیں ہوئے اور صاحب اولاد نہیں ہیں، تو وہ پہلے سے ان کی پریپریشن ہو جائے گی، پہلے سے ذہنی طور پر ان کی تیاری ہو جائے گی کہ اچھا ہمارے یہاں اگر مجھے اگر اولاد نصیب ہوئی تو میری ذمہ داری یہ ہے۔ اس کا کچھ نہ کچھ احاطہ یعنی کچھ نہ کچھ اس کا حصہ بیان کرنے کی آج کے سلسلے میں کوشش کی جائے گی، تو اس لیے بالخصوص والدہ بھی نوٹ کر سکتی ہیں اور بالعموم ہر اسلامی بھائی کے لیے، تمام عاشقان رسول کے لیے امید ہے کہ سلسلے میں فائدہ ہوگا، اولاد کے لیے بھی فائدہ ہوگا کہ وہ بھی نوٹ کر لے کہ کیا ہونا چاہیے۔ البتہ تو یہ نیت کے لیے عرض کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ چند ایک مدنی پھول عرض کر دیے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں الہ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ حدیث پاک میں بلغ عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا تو اس کی پیروی کروں گا۔ الدین و نصیحہ، یہ بھی حدیث پاک ہے، دین خیر خائی کا نام ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی پیروی کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر انسان وہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اس کی پیروی کی بھی نیت کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا، آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کی جائیں گی۔ نیت کرتا ہوں کہ جو سوالات یہ جائیں گے آتا ہوگا تو عرض کروں گا، اور اگر نہیں آتا ہوگا تو معذرت کر لوں گا۔ امید ہے کہ آج ہمارے سلسلے میں مفتی صاحب بھی ہوں گے، اگر ان کی جلوہ گری ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی ان کی طرف رجوع کر لیں گے۔ آج کے سلسلہ یا اس سے پہلے کے اگر کوئی سلسلے ہمارے گزرے یا آئندہ، جب بھی بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف بلا وجہ ارتانی شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے والد کی ذمہ داری, اور یہ اپنی نوعیت کا بہت ہی اہم ترین موضوع ہے. اس سے پہلے کہ آپ کی کالز لوں, ایک والد صاحب نے اپنا ایک بیان دیا ہے اور یہ کہہ کر دیا ہے کہ میں یہ بیان اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ جو والد ہیں باپ ہیں وہ میری اس بات کو سنیں سمجھیں اور ہو سکے تو اس پر عمل کریں. انہوں نے اپنی اولاد کی پرورش کا حال بیان کیا ہے. ان کی سوچ یہ تھی, والد صاحب کی جنہوں نے بیان دیا ہے, ان کی سوچ یہ تھی کہ بیٹے کو روب اور سختی اور ایک انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس کی میں پرورش کروں. اس پر وہ اپنے بیٹے کی پرورش کرتا رہا. جو ایک اصولی انداز ہوتا ہے بیٹے کے ساتھ والد صاحب کا جو ایک تعلق اور ایک کنسرن ہوتا ہے اس کو وہ اختیار نہ کر سکا. وہ کہہ رہے میں اس کو اختیار نہ کر سکا, حتیٰ کہ مجھے اور میرے بیٹے میں کافی فرق آ گیا. ہویا کہ وہ مشرق کی طرف جا رہا ہے, میں مغرب کی طرف جا رہا ہوں. میرا بیٹا حتیٰ کہ میرا بیٹا جوانی کی دہلیز تک پہنچا. جس انداز پر میں نے اس کی تربیت کی تھی اس کا اثر یہ ہوا کہ بیٹا روز بروز مجھ سے دور ہوتا اور مجھ سے محبت کرنے کے بجائے مجھ سے ڈرتا تھا. محبت کچھ اور شے ہے, محبت میں بھی ایک ڈر ہوتا ہے. وہ ڈر ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے وہ کہیں میری کسی وجہ سے ناراض نہ ہو جائے, اور وہ بڑا خوبصورت ایک انداز ہے. لیکن ایک خوف ہوتا ہے, ایک رعب ہوتا ہے, ڈر دل میں بیٹھ جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ مجھ سے بات چیت کرتے ہوئے ڈرتا تھا, گھبراتا تھا. اس کو یہ ڈر تھا کہ میں جب بھی کوئی بات کروں گا تو مجھے جلی کٹی سننی پڑے گی, میرے والد صاحب سب کے سامنے میرا مذاق اڑائیں گے اور میری بات کو اہمیت نہیں دیں گے. اس طرح کا مطلب اسے ایک مجھ سے خوف ہو گیا تھا کہ اس سے میرا یہ مزاج دیکھا تھا کہ میں اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتا تھا. جب کوئی بات کرتا تھا تو اب بچے جیسی باتیں مت کیا کرو, چپ ہو جاؤ, تمہیں بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے, بے وقوف ہو, اس طرح میں اس کو کہتا رہتا تھا. اور اسے کبھی میں نے کوئی اہمیت نہیں دی میرے بیٹے کو. اس وجہ اس کی واضح تھی کہ کبھی مطلب مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ بیٹے کی پرورش کیسے کی جاتی ہے, اولاد کی پرورش کیسے کی جاتی ہے, ایک والد کی صحیح معنوں میں ذمہ داری کیا ہوتی ہے, اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا. آہستہ آہستہ اس میں ایک احساس کمتری پیدا بھی ہونے لگا, صلاحیتیں اس کی دم توڑنے لگیں. جب میری عمر بڑی ہوئی اور اب بیٹا بھی جوان ہوا, کاروبار تھا میرا, ہر باپ کی طرح میری بھی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا میرے کاروبار کو سنبھالے. تو میں نے اسے اپنی آفس, جو میرا کاروبار تھا, اس کی ذمہ داری سونپی. اب جیسی اس کی پرورش, جیسا اس کا انداز, جیسی میں نے اس کی تربیت کی, کہ وہ کانفیڈنس تھا ہی نہیں, اس میں اعتماد تھا ہی نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے میرے کہنے پر سیٹ سنبھال تو لی مگر اس کو کاروبار کرنے کا نہ ڈھنگ آیا اور وہ غلط فیصلے کرنے لگا. عجیب و غریب قسم کی اس کی کیفیت تھی. بات چیت کا اس کو ڈھنگ نہیں تھا, مل ملاپ کا اس کو ڈھنگ نہیں تھا, طور طریقہ تمیز داری وغیرہ وغیرہ کوئی ایسا اس کو تھا ہی نہیں. ایک اپنا انداز تھا, الگ زندگی گزار رہا تھا وہ. نتیجہ نکلا کہ میری آفس, میرا کاروبار دن بدن نقصان کا منہ دیکھنے لگا اور آہستہ آہستہ میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا. میرا بچہ اب اس منزل سے باہر چلا گیا جہاں اب میں اس کو بدل سکتا ہوں یا میں اس کی تربیت کر سکتا ہوں. نہ میرا بیٹا میرے دین میں میرے کسی کام کا رہا, نہ میرے اخروی معاملے میرے کام کا رہا, نہ دنیا میں میرے معاملے کسی کام کا رہا. اور میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی, اپنی اولاد کی تربیت نہ کر سکا اور میں اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکا. میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایک ایسا باپ ہوں جس سے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکا. اور جیسے دھیان دینا چاہیے تھا ویسا میں نے اپنی اولاد پہ دھیان نہیں دیا. باپ کہتے ہیں کہ میں اپنی داستان تو سنانا چاہتا ہوں, اس کی وجہ یہ کہ میں نہیں چاہتا کہ دوسرے والد کو بھی وہی کڑوا گھونٹ پینا پڑے جو مجھے پینا پڑا. میں چاہوں گا کہ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بے اعتنائی, جس کو لاپرواہی کہتے ہیں, ایک اگنورنس کہتے ہیں, نظر انداز کرنا کہتے ہیں, ایسے کوئی چیز نہ کرے کہ اولاد یہ ایک والدین کے لیے, باپ کے لیے ایک نعمت, بہت بڑی نعمت ہے اور وہ اس کا سہارا بنتا ہے. اور اگر میں اس کو تھوڑا سا اپنے جملوں میں بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اولاد یہ ثواب جاریہ کا ایک بہترین ذریعہ ہے. یعنی وہ حدیثوں میں مضامین جس میں ثواب جاریہ کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے اس میں ایک نیک اولاد ہے. کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی نیک اولاد اس کے مرنے کے بعد بھی ثواب کی صورت میں اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. لہذا اپنی اولاد کی پرورش پر اپنی ذمہ داری کو نبھانا یہ انتہائی ناگزیر ہے. اپنے بیٹے کی نقل و حرکت پر اور شروع سے لے کر آخر تک اس کی تعلیم, اس کی تربیت, اس کی ذہنی تربیت, اس کی جسمانی تربیت, اس کی روحانی تربیت, ان تمام تر تربیتوں پر اس کو توجہ دینی چاہیے. ہمارا آج کا موضوع والد کی ذمہ داری ہے. تو یہ ایک مختصر سا ایک والد کی اپنی آپ بیتی, جو والد نے ہی یہ کہہ کر بیان دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری اس جو واقعہ ہوا اسے دوسرے عبرت حاصل کرے. تو یہ آپ کو بیان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کو شروع میں وہ عوامی تاثرات, یعنی ہمارے اسلامی بھائی نے معاشرے میں رہنے والے چند ایک لوگوں سے رابطہ کیا اور شاید وہ والد ہی ہوں گے, کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عام عوام بیٹے کی تربیت, اولاد کی تربیت کے بارے میں اپنا کیا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے. پھر انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو مفتی صاحب سے ہم یہ سوال کریں گے کہ اولاد کی تربیت کی جب بات آتی ہے تو اس پر باپ کو سب سے پہلے کس طرح غور کرنا چاہیے اور تربیت اولاد کا جو وقت ہے وہ کب شروع کب سے ہوتا ہے, یعنی باپ کی ذمہ داری کب سے شروع ہوتی ہے کہ یہ باپ کی ذمہ داری کا وقت شروع ہو گیا. تو پہلے دیکھتے ہیں عوامی تاثرات.
کافی ساری ذمہ داری ہوتی ہے ماں باپ کی, بیٹے کو سنبھالنا ہو گیا, بیٹے کی دیکھ بھال ہو گئی, جو ہر چیز کو نوٹ کی جاتی ہے, دیکھا جاتا ہے بچوں کیا کرنا ہے, کس فیلڈ میں ڈالنا ہے, کیا کام کروانا ہے. بہت سے نبھا لیتے ہیں, بہت سے نہیں نبھا پاتے. بہت سے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے ہوتے اپنے ماں باپ بچوں کو, بہت سے بچے اپنے سیٹ رہتے ہیں, بہت سے ایسی آوارہ گھومتے رہتے ہیں. سب کے اپنے اپنے اوپر ہوتی ہے, ماں باپ تھوڑے پریشان بھی ہوتے ہیں کیونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں. آج کل کے دور میں تعلیم لازمی ہے, کچھ ہو نہ ہو تعلیم لازمی ہو بچے کی, تعلیم سے بچے آگے چلتا ہے. میرا بھی ایک بیٹا ہے, میں بھی دیکھتا ہوں حالات کو, دیکھتا ہوں ہر چیز کو نوٹ کرتا ہوں. ماں کو کیا کریں, آج کل کاروبار اتنا کمزور ہوا ہے, تو ایک ٹائم کا کھانا صحیح طرح نہیں چلتا.
آج کا باپ جو ہے نا وہ سب کچھ کرنا چاہ رہا ہے مگر ہو نہیں پا رہا ہے, کیونکہ حالات زمانہ نے اس کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. وہ سب کچھ کر رہا ہے, پیچھے ہمارے موبائل, نیٹ, کمپیوٹر, اس نے بچوں کو تھوڑا بگاڑ دیا ہے, تھوڑا نہیں بہت حد تک بگاڑ دیا ہے. تو اس سے معاشرے کے اندر بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے. باپ دلا رہا ہے, اس لیے دلا رہا ہے کہ وہ پھنسا ہوا اس معاشرے کے اندر. اگر وہ نہیں دلاتا تو بچے خفا ہوتے ہیں اس بات پہ, باپ برا ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ دین کی طرف مائل نہیں کر پا رہا, دنیا کی طرف مائل کر رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ اس کو خود دین کے بارے میں علم نہیں ہے. اچھا ماحول اپنانے کا تو اس کے اندر انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی. جو اپنی تبدیلی آئے گی تو خود بخود اولاد کیا پورے خاندان میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی گھر کے اندر.
والد کی بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, بچوں کی ایجوکیشن سے لے کے ان کی اچھی پرورش, اسلامی خاص طور پہ جو ہمارا ماحول ہے, جو کلچر ہے, اس کو ان کو اسلامی تعلیم بھی دی جائے. میری بھی ایک بیٹی ماشاء اللہ سے 3 سال کی, ہم اس کو یہ کہ ابھی اسلامی تعلیم بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ جو کلمہ وغیرہ جو اسٹارٹ جو ہوتا ہے وہ دے رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد اسکول کی بھی ایجوکیشن ہوتی ہے. لیکن ضروری جو مین جو آپ ہے وہ آپ کا گھر کا ماحول ہے. جو اگر آپ اپنے بچے کو گھر کا اچھا ماحول دیں گے اور آپ اس کو اچھی پرورش دیں گے تو وہ آپ کے لیے آگے بھی, آپ کے لیے چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی لحاظ سے, وہ آپ دونوں آپ کے لیے بینیفٹ ہی ہے. آخرت میں جو ہے آپ کے مغفرت کا بھی ذریعہ بنے اور دنیا میں بھی اس قابل ہو کہ وہ آپ کو جو ہے اپنی خود ہی یعنی کہ اسٹیبلش ہو کہ اپنے آپ کو فائٹ کر سکے. اس وقت جو دور ہے چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو, مطلب مین چیز ایجوکیشن ہے کہ آپ اس کو ایجوکیشن دیں اچھی, چاہے وہ دینی ہو دنیاوی دونوں. ہم لوگ وہ ٹائم نہیں دے پاتے اپنے بچوں کو جو ان کو دینا چاہیے. جیسے جاب پہ کوئی بندہ ہے وہ صبح سے شام تک گیا ہوا ہے پھر وہ آ رہا ہے واپس, تو وہ اس کو ایٹ لیسٹ ان کو اپنے بچوں کو خود ٹائم دینا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کوچنگ میں ڈال دیا, نرسریز میں ڈال دیا, تو اس سے آپ کی رسپانسبلٹی پوری نہیں ہوتی. میری نظر میں ان کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ بچوں کو خود بٹھا کے تعلیم دیں, خود ان کو دیکھیں, نظر رکھیں.
گھر کا سسٹم ہی والد کے اوپر چل رہا ہے. گھر میں تمام کھانا پینا, یوٹیلیٹی بل, بچوں کی ایجوکیشن, کپڑا اور پوری ذمہ داری باپ کی چل رہی ہے, اور باپ ہی کر رہا ہے. آج کل پہلے سے زیادہ مشقت بڑھ گئی ہے باپ کی آج کل کے دور میں, اور پہلے سے زیادہ ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں, اور باپ بہت پورے طریقے سے نبھا رہا ہے. یہ کہ اس کی ورکنگ پہلے جو ہے نا 8 گھنٹے تھی تو ابھی 12 گھنٹے کام کر رہا ہے. آج کل باپ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے. پہلے زمانے میں موبائل فون نہیں تھے, کمپیوٹر نہیں تھا, ایجوکیشن میں اتنا پیسہ نہیں لگتا تھا جتنا آج کل لگ رہا ہے. باپ صبح سے لے کے رات کے 12 بجے تک کام کر رہا ہے, اور پھر تھک ہار کے وہ گھر پہنچتا ہے, اور پھر اس کی دوسرے دن سے پھر دوبارہ ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. اور ایکسٹرا تو کچھ ہے ہی نہیں آج کل. بچے جو چاروں طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ بچے بولیں گے سب ضرورت ہے, یہ ہمیں کمپیوٹر چاہیے, موبائل فون آ گیا وہ ضرورت ہے. کہ بچے کا معلوم پڑتا چلنا چاہیے کہ کراچی میں کس مقام پر ہے بچہ, وہ تو باپ اس کو وہ موبائل بھی دلا رہا ہے, اس میں بیلنس بھی ڈلا رہا ہے. تو باپ تو پوری کوشش میں لگا ہوا ہے, اس نے اپنے آپ کو پورا بھرپور لگا دیا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کے لیے. پہلے کی نسبت ہمارے جو باپ گزرے ہیں انہوں نے بہت کم کام کیا ہے, جو آج کل باپ کام کر رہے ہیں بہت زیادہ کر رہے ہیں.
والد کی ذمہ داری جو ہوتی ہے نا وہ بچوں کو اچھے سے اچھی تربیت دے, اور اچھی تربیت جب ملے گی, یہ جب کیا نام ہے اسکول تو ہے ہی اپنی جگہ, بٹ دین سے بھی جوڑ کے رکھے. جب دین سے جوڑ کے رکھے گا نا تو سارے مسئلے آٹومیٹک صحیح ہوں گے. اور بچوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ بھائی نماز پڑھو, یہ روزے رکھو, دین سے جڑا رہے گا تو سارے مسئلے حل ہوں گے, اور دین سے نہیں جڑے گا تو بھلے وہ باپ کتنا ہی پیسہ کماتا ہو خیر و برکت نہیں آئے گی, پیسے میں خیر و برکت نہیں آئے گی. وہ کیوں نہیں آئے گی خیر و برکت؟ کیوں, اللہ سے تو ان کا رابطہ ہے ہی نہیں. بس وہ تو بولے میں محنت کر رہا ہوں, میں خوب محنت کر کے کما رہا ہوں اور میرے بچوں کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے, میرے بچے چل لیں, مگر اس سے نہیں چل رہے. وہ اللہ چلا رہا ہے اس کو. اگر اس کو اپنے بچوں کو اچھی کوالٹی دینا ہے, اچھا قابل بنانا ہے, معاشرے میں عزت اٹھانا ہے, دین سے جڑے, دین سے جڑے گا تو آٹومیٹک ساری چیزیں اس کے پاس آئیں گی, آٹومیٹک آئیں گی اس کے پاس.
سب سے پہلے تو بچوں کی تعلیم تربیت ہوتی ہے, اس پہ توجہ دینی ہوتی ہے. اس سے بھی بڑھ کے جو ہے نا کہ ان کے پالنے کا مسئلہ ہوتا ہے. کچھ لوگ تو جو ہے نا کہ اپنے حساب سے جو ہے کہ اپنی آمدنی میں جو ہے کہ گزر بسر کر رہے ہیں, باپ اپنی طرف سے تو کوشش کر رہے ہیں, لیکن حالات ایسے چل رہے ہیں. جیسے ایک بات ہے, میں رکشہ ڈرائیور ہوں, ٹھیک ہے جی. روزگار کراچی کے حالات یا ملک کے حالات کبھی کیسے ہوتے ہیں, کبھی کس رخ پہ ہوتے ہیں, تو اس حساب سے روزی پہ بھی فرق پڑتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو پھر ہمیں چیز اویل ہوگی ہم بچوں کو دیں گے کہ بھائی یہ ہے, یہ حاضر ہے, جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس. ذمہ داری میں کوتاہی تو اپنی طرف سے کوئی بھی نہیں کرتا, لیکن حالات کی وجہ سے ہو جاتی ہے.
والد کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اپنے بچے کی اچھی طرح تربیت کرے اور اسے اچھے برے کی تمیز سکھائے. اسلامک پوائنٹ سے بھی کوئی بھی ماں باپ میں نہیں سمجھتا کہ وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے اولاد کی تربیت میں کوئی کمی آئے. अगर हम मेजॉरिटी केसेस पर बात करें तो आपको वालदैन ऐसे ही नजर आएंगे कि जो अपने बच्चे के लिए पूरी जान मारते हो या उसकी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ते। फाइनेंशियल हालात की वजह से काफ़ी माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश सही नहीं कर पाते, जैसे कि आजकल स्कूल की फीसेस ही इतनी ज़्यादा हो गई हैं और माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ा पाते। आजकल काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो तालीम नहीं हासिल कर पा रहे क्योंकि स्कूल की फीसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें माँ बाप का भी कसूर नहीं है, वो फाइनेंशियल हमारे इकोनॉमिक हालात हैं ऐसे, इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से माँ बाप भी मजबूर हैं। हालात और वाकियात की वजह से अगर पूरी नहीं कर पाते तो उसमें वालिदैन का कोई कसूर नहीं,
वालिदैन का कोई कसूर नहीं। मुफ्ती साहब ये बताइए, इशाद फरमाइए कि आप, हमारा जो मौजू है वालिद की जिम्मेदारी, ये क्यों मौजू आया? मैं पहले ये मौजू बयान कर दूं, हमारा ये मौजू क्यों आया। पिछले दिनों मदनी मुजाकरे के बाद हम पीछे मकतब में अमीर अहले सुन्नत के साथ हाजिर थे, वहां मुफ्ती साहब भी थे और कुछ मशवरा जारी था, तो इसमें कायदगी बेकायदगी और तरबियत और जिम्मेदारी पर मुफ्ती साहब के मदनी फूल हमें मिल रहे थे। इसी में मुफ्ती साहब ने वालिद की जिम्मेदारी पर कुछ कलाम फरमाना शुरू किया और बाज़ किताबों के हवाले दिए। अब मैं बेटा इनकी मदनी फूल सुन रहा था या बोलो सूंघ रहा था, महक बड़ी प्यारी थी उसकी, अल्लाह कबूल करने का जज्बा नसीब फरमाए। वो उस रात ही जहन बना कि इस पर एक सिलसिला करेंगे कि वालिद की जिम्मेदारी क्या होती है। फिर मुफ्ती साहब को कॉल की, इनसे बात हुई कि आपने जो उस दिन मदनी फूल दिए थे, अब चार हम मकतब में चार इस्लामी भाई मौजूद थे, तो फिर आए और सिलसिले में बाकायदा बात करें, और जब कायदगी और बेकायदगी पर आपने कलाम फरमाया तो बाकायदा आप कलाम करें और उम्मत तक पहुंचाएं कि वालिद की जिम्मेदारी क्या होती है। मुफ्ती साहब बताइए वालिद की जिम्मेदारी क्या होती है।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। ये जो सिलसिला का मौजू का तो आपने तारुफ करा दिया कि वो क्यों उसका चुनाव हुआ, फिर तासुरात भी जो आम तौर पर जो हजरात थे उनके चले, उसमें गौर करने की बात ये थी कि तरबियत का लफ्ज़, वालदेन की जिम्मेदारी का लफ्ज़ और दीन से जुड़ने की बात, ये तो सब ने की है, लेकिन ये कि दीन से जुड़ना कैसे जुड़ा जाता है दीन से, और वालदेन जो बच्चों की तरबियत का जो खाका खींच रहे थे उसके अंदर तकरीबन 90% बातें, ये जो 5-6 आपने क्लिप्स चलाए उसके अंदर दुनिया ही दुनिया थी। मिसाल के तौर पर एक बाप ये तो कह रहा है कि मैं बाप हूँ, बच्चों का बाप हूँ, दूसरे भी कहते हैं भाई तुम बच्चों के बाप बन गए, बच्चों वाले हो, कुछ अकल करो, समझ करो, कमाओ, अपने घर को संभालो, बच्चों की फिक्र करो, ये अल्फाज तो हमारे माशरे में आमतौर पर बोले जाते हैं। इसी तरह की क्लिप्स के अंदर ये गुफ्तगु लोग कर रहे थे जब उनसे तासुरात लिए, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि बच्चों का खिलाना पिलाना पहनना, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त, तालीम, और तालीम का जो मफहूम हमारे जहनों में आता है वो दुनियावी तालीम, और सेहत का मामला कि उन्हें बीमारी से बचाना है, बीमार हो जाएँ तो डॉक्टर के पास जाना है, इतना कमाना है कि ये सारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, दुनिया की जो समझ है और दुनिया के अंदर जो रहना है, ये हम एक अच्छे अंदाज के अंदर बच्चों को अपने घर वालों को फराम कर सकें। लेकिन इसके आगे जहाँ से दीन का आगाज़ होता है और जिसके लिए आपने ये मुकालमा
जी
रखा है
बुनियादी तौर
कि वालदेन की जिम्मेदारी का मतलब यहाँ सिर्फ दुनियावी जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, उनके रहन सहन लिबास का मसला, खाने पीने और दुनियावी तालीम का मसला, दुनियावी मुस्तकबिल का मसला, सिर्फ ये नहीं है, दीन इससे बहुत ज़्यादा वसत रखता है। दीन की मालूमात, दीन का फहम और दीन की जो बुनियादी तालीमात हैं, जैसा कुरान और हदीस हमें चाहता है देखना, वो मुसलमान कैसे होते थे और मुसलमान बच्चे कैसे होते थे और उनके वालदे जो तरबियत करते थे वो कैसे तरबियत किया करते थे, ये सारा अभी तक सामने नहीं आया। चूँकि आगाज़ है इस हवाले से, एक बात तो ये भी जहन में आती है कि वालदेन को ख़ुद सही मानों में शऊर नहीं है कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, इसलिए कि वो भी कभी बच्चे थे, उनके वालदे ने उनकी तरबियत नहीं, तो जो खुद तरबियत याफ्ता नहीं होता वो दूसरे की तरबियत नहीं कर सकता। जिसके जहन के अंदर वो बातें बिठाई नहीं गई, दीन का फाम उसके जहन में उंडेला नहीं गया, कुरानी मकासिद उसको पता नहीं है, अहदीस मुबारका कभी ना उसने पढ़ी ना समझी, उसके मासिन की तरफ उसकी निगाह नहीं है, इरशादात आइम्मा कुरान और हदीस समझने वाले जो उलमा कराम थे, हमारे आइम्मा थे, उन्होंने दीन बहुत आसान करके हमारे सामने बयान किया लेकिन किताबें पढ़ने की फुर्सत नहीं। तो चूंकि हमारी यानी नस्लों की बिगाड़ का मसला हो गया, یعنی والدین جو ہے جن کو ہم لے کر بیٹھ رہے ہیں کہ والدین کی ذمہ داری کیا ہے، وہ اپنی ذمہ داری دینی اعتبار سے کیسے پورا کریں، اپنے بچوں کو ایک باعمل مسلمان، سچا مسلمان، عاشق رسول کیسے بنائیں، متقی پرہیزگار زندگی گزارنے کا کیسے درز دیں، تعلیم و تربیت کے کیا مراحل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا سوچ و بچار ہوتی ہے، یہ ساری گفتگو تو بھی یعنی یہ ایک وہ ہے کہ اس کو تسلسل کے ساتھ چلانا چاہیے، لیکن فی الحال اس پر غور کرنا چاہیے کہ والدین کی ایسی حالت کیوں ہو گئی کہ والدین کے دماغ میں دین کی باتیں نہیں آ رہی، دین کہتے کسے ہیں، دین کا فہم کیا ہے، قرآنی مقاصد کیا ہیں، کن نظریات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، دین سے کیسے جڑا جاتا ہے، یہ باتیں انہیں یعنی صحیح معنوں میں جیسا اس کا مفہوم ان کے ذہنوں میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔
جی والد صاحبان، آپ کے ذہن میں کیا یہ مفہوم نہیں ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ مفہوم ہے تو بیان کیجئے کہ آپ کے ذہن میں دین سیکھنے، سمجھنے اور سکھانے کا کیا مفہوم ہے۔
جی سب ایک اس میں یہ ہے بھائی صاحب کہ ایک تو سارے بچے، آج کل کے بچے اسکول کے اندر پروان چڑھنے والے بھی، جو اسکول نہیں جا پاتے وہ بھی، گھروں کے اندر چاہے وہ شہروں کا ماحول ہو، دیہاتوں کا ہو، میڈیا کے اعتبار سے پھر وہ ایک پورا یعنی جو دنیا گلوب بن گئی ہے، ہر چیز چاہے وہ گاؤں دیہاتوں کے بچے ہوں یا ان کے والدین ہوں، ان کے ذہن میں بھی وہی نظریات پنپ رہے ہیں اور وہی خواہشات دل کے اندر جنم لے رہی ہیں جو ایک شہر میں بسنے والے۔ تو کیا شہری زندگی ہے، دیہی زندگی ہے، اسکول جانے والا بچہ ہے یا نہیں جانے والا بچہ، کوئی کام کاج سیکھنے والا ہے یا نہیں سیکھنے والا، امیر ہے یا غریب، اس کی ساری جو توجہات کا مرکز ہے وہ یہ دنیاوی آسائشیں، جیسے کلپس کے اندر بھی یہ محسوس ہوا اور عام طور پر مشاہدہ ہے کہ بچے جو ہیں انہیں نماز کی، طہارت کی، جو ہے جھوٹ اور غیبت چغلی اس سے بچنے کی، دین کی طرف آنے کی، عقائد و نظریات کی، فقہی مسائل کی، دل کی پاکیزگی کی، یہ جو دین کی باتیں ہیں یہ سکھانے کا عام طور پر ماحول نہیں ہوتا۔ بچوں کو دیکھیے کہ بچوں میں نماز کا جذبہ نہیں ہوتا، بالغ ہونے کے بعد بھی نماز کے مسائل نہیں آتے، طہارت کے بنیادی مسائل نہیں آتے۔ ہم اسلاف کی زندگی دیکھیں اور جو ہمارے بزرگان دین مزارات میں چلے گئے، جن کے نام ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور جن کے کلمات کو ہم دین کی باتیں کہتے ہیں اگرچہ اس سے فیض نہیں اٹھا پاتے۔ ایک واقعہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شامی میں مشہور و معروف کتاب ہے، فقہ کی کتاب، اس میں درج ہے کہ امام محمد جو ہیں وہ فقہ انفی کے امام اعظم کے جو شاگرد ہیں ان کے اندر ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، فقہ انفی کو مرتب کیا، اس کو تحریر کیا، اس ذخیرے کو امت تک پہنچایا اور ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں آدھے سے زیادہ فقہ انفی کو فالو کرتے ہیں۔ تو امام محمد جب بہت چھوٹی عمر میں تھے، یہی کو 12 سے 15 کے درمیان کی عمر ہوگی، پہلی بار یہ امام اعظم کے پاس کیسے آئے، کیسے پہنچے، شامی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ امام اعظم کے پاس امام محمد مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ اب اس سے اندازہ ہوگا کہ اس وقت کے بچے کیسے تھے، ان کے والدین کتنے تربیت یافتہ تھے اور تربیت کا کتنا خیال رکھتے تھے دینی اعتبار سے، اور کیا یہ باتیں ہم جانتے ہیں اور اسی طرح ہم اپنے بچوں کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ امام محمد نے آ کر عشاء پڑھ لی تھی، رات کے وقت آئے اور امام اعظم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ایک بچے نے اگر عشاء کی نماز پڑھ لی ہو اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بالغ ہوا تو کیا اسے دوبارہ نماز عشاء پڑھنی ہوگی؟
یہ امام محمد پوچھ رہے ہیں،
امام محمد چھوٹے سے ہیں، 12 سے 15 سال کی عمر ہے، شامی میں لکھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کیا 12 سے 15 سال کی عمر کا یہ بچہ جو پوچھ رہا ہے سوال کہ امام اعظم سے کہ عشاء کی نماز پڑھ لی، بالغ ہونے کے بعد کیا دوبارہ اسے نماز پڑھنی ہوگی؟ امام اعظم نے ان پر شفقت کی، ان کو مسئلہ بتایا کہ جی ہاں، جب بالغ ہو گیا تو اب حکم شرعی اس کے اوپر لاگو ہوا ہے، نماز کا حکم، نماز اب اس پر فرض ہو گئی، لہٰذا عشاء جو پہلے پڑھی تھی اس وقت فرض نہیں تھی، بالغ ہونے کے بعد اب فرض ہو گئی، لہٰذا آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ تو اب یہ دیکھیے کہ امام محمد نے یہ مسئلہ پوچھا، ان کے ذہن میں یہ مسئلہ پوچھنے کا خیال کیسے آیا؟ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اس سے پہلے وہ نماز کے پابند تھے، تبھی تو عشاء پڑھ کر آئے تھے، طہارت کے مسائل جانتے تھے، نمازوں کی اہمیت سے واقف تھے، نمازوں کا شوق بھی تھا، یہ کیسے ان کے اندر پروان چڑھا تھا؟ اس کے بعد انہیں یہ خیال اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا یہ خوف کھایا جا رہا ہے کہ کہیں میری ایک نماز قضا نہ ہو جائے، اس خیال سے وہ آ کر پوچھ رہے ہیں کہ عشاء تو میں نے پڑھ لی ہے، آج تک کے نماز کے مسئلے بھی آتے تھے، طہارت کے مسئلے بھی آتے تھے، نیا مسئلہ بھی یہ درپیش آیا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ عشاء میں نے پڑھی ہے تو کیا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ تو دیکھیے نماز کی پابندی کا بھی خیال، طہارت کا بھی خیال، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی، قیامت کے دن حساب اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف بھی، کہیں نماز ایک بھی قضا نہ ہو جائے بلوغت کے بعد، اس کا خیال بھی۔ تو بچے ایسے ہوتے تھے۔ اس کے بعد وہ امام اعظم کی صحبت میں رہے اور امام محمد بنے کہ جن کا نام ساری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ تو بچوں کا ایک تو یہ مزاج ہوتا ہے اور یہ پرورش کا انداز ہوتا ہے، اور ایسے تربیت یافتہ بچے ایسے دین دار اور دین پر عمل کرنے والے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا آج کل کے بچے ایسے نظر آتے ہیں؟
تو اس پہ والد صاحب کا کیا مسئلہ ہے؟ تو بچے میں صلاحیت تھی، بات تو ہم والد صاحب کی کر رہے ہیں، باقی آپ بچے کا سنا.
بچہ یعنی جو تعمیر اور تربیت کا جو مرحلہ ہے، یعنی اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ صحبت سے لے لیں، آپ اور میں بیٹھے ہیں یہاں پر اور بھی اسلامی بھائی شریک ہیں، جس طرح دینی موضوعات پر اور اس اہم موضوع پر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ ہماری صحبت ہے، علمی بیٹھک ہے، صحبت ہے، اچھا ماحول ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بیان فرما رہے ہیں اس کے اندر جو کام کی باتیں ہیں اور جو مجھے سیکھنی چاہیے میں آپ سے مستفید ہو رہا ہوں. اسی طرح میں کچھ باتیں اگر سوچ کر آیا ہوں یا کچھ باتیں یہاں پر آ رہی ہیں دماغ کے اندر اور وہ بیان کر رہا ہوں، اس کے اندر اچھی باتوں سے آپ مستفید ہو رہے ہیں. عقل و شعور ہماری اس حد پر ہے کہ ہم اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی سمجھ رہے ہیں، ایک دوسروں کا سے جو ہے وہ اثر قبول کر رہے ہیں. تو بزرگوں نے بھی لکھا ہے، علماء کرام نے بیانات کیے ہیں، صوفیاء نے لکھا ہے کہ صحبت کے اندر اگر افادہ اور استفادہ نہ ہو، افادہ یعنی فائدہ پہنچانا اور استفادہ فائدہ حاصل کرنا، اگر یہ نہ ہو تو صحبت بے فائدہ ہوتی ہے. اس طرح خام خائی بیٹھک ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا ہو جاتا ہے، نہ میں نے آپ سے فائدہ اٹھایا نہ آپ نے مجھ سے اٹھایا، نہ میں نے آپ کو کچھ سکھایا نہ آپ نے مجھے کچھ سکھایا. بچے کو جب دیکھیں گے، آپ کا سوال یہ کہ بچے کا قصور ہے، والدین کا کیا قصور، تو بچہ جو ایک صاحب عقل و شعور رکھنے والا جو صاحب ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس طرح کا اس میں احساس اور شعور نہیں ہوتا، اس کی عقل اتنی پختہ نہیں ہوتی. والدین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پوچھے یا نہ پوچھے، اس نے کیا پوچھنا ہے اس کو تو یہ بھی نہیں پتا، والدین خود اس پر توجہ دیں، مسلسل نگرانی کریں، کس مرحلے پر، عمر کے کس حد پر جا کر اس پر کیسے مسائل سیکھنے چاہیے، کن چیزوں کی اسے نگرانی کرنی چاہیے، یہ ساری ذمہ داریاں والدین کی ہیں. اور یہ کہ بچے کا قصور ہے، والدین کا کیا قصور، یہ تو قرآن حکم کے بھی بظاہر جو ہے وہ متصادم بات ہے. عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، آپ نے تو ضرور یہ جو ہے وہ لوگوں کو سکھانے سمجھانے کے لیے بات پوچھی ہے. قرآن کریم کی واضح نص ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والوں اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے بچوں کو، یعنی اپنے گھر والوں کو، گھر والوں کے اندر بچے بھی شامل ہیں، اور بچوں کے پر تو والد کا پورا زور چلتا ہے، پورا بس چلتا ہے، مکمل طور پہ اس کی اطاعت میں ہوتے ہیں، اس کی نگرانی میں ہوتے ہیں، اس کی پرورش میں ہوتے ہیں، تو انہیں آگ سے بچانے کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ والدین ذمہ دار تو ہیں، آگ سے بچانے پر قادر ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آگ سے بچائیں. تو یہ تو ایک عام کامن سینس کی بات ہے، بدی سی بات ہے، اور عام طور پر جیسے کلپس بھی چلے ہیں، انہیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ جو تعلیم اور تربیت کی جو بچوں کی ذمہ داری ہے وہ والدین کے ذمہ، اگرچہ وہ ذمہ داری کیا ہے اور دین کیسے سکھانا ہے اور دین کیسے سیکھنا ہے، اس کا مفہوم ان پر.
باپ کو اس بات کا علم ہے کہ میری ذمہ داری ہے، یہ ہوا نا؟
جی ہاں،
والد کو اس بات کا علم ہے کہ میری ذمہ داری ہے، مگر میں نے اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھانا ہے
یہ معلوم،
اس کا علم نہ ہونے کے برابر ہے. پہلے کال لیتے ہیں، انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد اکرم اتاری ہے، نور کالونی ہوائی لکھا سے عرض کر رہا ہوں. میرا نشورا کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو موضوع چل رہا ہے، حضور جن کے والد جو ہوتے ہیں وہ ملک سے ہی بہر ہوتے ہیں، برونے ملک ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اولاد کے ساتھ کس انداز میں رابطہ رکھ سکتے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے ان کی تربیت کس انداز میں کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. دوسرا، کاروبار بھی ساتھ چلتا رہے، مصروفیت تو اب بڑھتی ہی ہے، کم ہوتی نہیں، آگے مہنگائی کا دور ہے، ہر بندہ اوور ٹائم لگا کے بھی کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس مصروفیت میں ہم اولاد کو کس انداز میں ٹائم دیں اور ان کی تربیت کا سلسلہ جو ہے نا وہ کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ای بینکنگ آپ نے سنا ہوگا، ای میل کے ذریعے بینکنگ کریں، اور ای میل بہت ساری ہے، اب لگتا ہے کہ ای تربیت کا سلسلہ کو شروع ہونا چاہیے کہ باپ باہر بیٹھ کر کمپیوٹر کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت کا فریضہ انجام دے. لیکن ابھی کچھ دیر پہلے مفتی صاحب نے صحبت پر بیان کیا کہ باپ کی بھی ایک اپنی صحبت ہوتی ہے، اور کیا فائدہ لیا، کیا فائدہ دیا. اس پر غور کرنا چاہیے. البتہ یہ دو سوال آپ کے ہو گئے کہ بیرون ملک والا کیسے اپنے بچے کی تربیت کرے والد, اور کاروبار بھی چلتا رہے, تجارت کا کام بھی کرتا رہے اور اپنی اولاد کی تربیت بھی کرے. اب ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کا اور اپنی ذمہ داری نبھانے کا ایک آسان راستہ جو والد صاحب نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ مشورہ یہ کرتے ہیں کہ یار بتا تمہارا بیٹا کون سے اسکول میں پڑھ رہا ہے. یعنی یہ 3 سال کا جب بیٹا ہوتا ہے, بچہ جب 3 سال کا ہوتا ہے تو اس کے بعد یا 2.5 سال کا تقریباً 2.5 سے 3 سال کی عمر کے اندر والد یا والدہ یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آپ کا بچہ کون سے اسکول میں پڑھ رہا ہے, کون سے تعلیم ادارے میں پڑھ رہا ہے. پھر اس تعلیم ادارے کی معلومات دی جاتی ہے کہ تعلیم ادارہ کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا تعلیم ادارہ ہے جہاں پر باپ اگر اپنی یا اولاد کو اگر جہاں پر داخل کروایا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ والد نے اپنی ذمہ داری پوری کی. یعنی یہ ذمہ داری پوری کرنے کا ایک شعبہ ہوگا کہ اس کی تعلیم و تربیت تو وہ پوری کی یا نہیں کی, اور وہ کیا تھی یا کیا نہیں تھی. تو اس پر ایک تو مفتی صاحب سے ہم نے رائے لینی ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ بیرون ملک والا اپنے بیٹی کی تعلیم و تربیت پر کیسے توجہ دے, یہ کرنا ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ سے میں اس کا جواب لوں مفتی صاحب, میں ہمارے محسن بھائی سے یہ پوچھوں گا, اور یہ تھوڑا سا وہ جو پبلک جو کمنٹس چلے, تاثرات چلے, اس پر آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کہا گیا کہ ہمارے والد صاحب نے اتنا کام نہیں کیا تھا, مطلب ان پر اتنی زیادہ بوجھ نہیں تھا جتنا بوجھ آج باپ کے اوپر ہے. اگر یہ دادا حضور سن لے نا تو پتہ چلے کمر پہ پڑے گی تپک, وہ تو زیادہ محنت کر رہا ہے کہ میں نے تجھے پالا ہے محنت کی. تو وہ تو دادا کو پتا کہ یہ کیسے بڑے ہو گئے. اب یہ کہہ رہے کہ ہمارے والد صاحب نے وہ کام خدمت نہیں کی, مطلب ان پر وہ بوجھ نہیں تھا جو بوجھ آج ہم پر ہے. اس کو اگر میں ان معنوں کر لوں تو کل وہ اولاد کی ضرورتیں نہیں تھی جو آج انہوں نے اپنی ضروریات کریٹ کی ہوئی ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟
ان کے اپنے کمنٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ کما کر اولاد کو کھلانا ہے, یا دنیا میں جس طرح عام لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کو نیٹ دینا ہے, کمپیوٹر دینا ہے, یا موبائل کی ضروریات پوری کرنی ہے, یہ اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہیں. اس دور میں اگرچہ یہ سہولیات نہیں تھی اور یہ اولاد کی ضرورت بھی نہیں تھی, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمیں اس طرح کی سہولیات نہیں دی تو انہوں نے ہماری پرورش میں کوئی کسر چھوڑی ہے. حالانکہ پرورش کا یہ معنی نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں. پرورش کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں, اس کو ایک حکایت سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تنبیہ الغافلین میں امام فقی ابو الحسن سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ سمرقند میں ایک شخص امام ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے. آپ نے فرمایا کہ بیٹا بھی کیا باپ کو مار سکتا ہے؟ بڑی حیرت ہوئی. انہوں نے کہا نہیں, ہاں میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے. پھر آپ نے اس سے پوچھا, اچھا یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے بیٹے کو ادب سکھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر آپ نے پوچھا, کیا تم نے اپنے بیٹے کو علم سکھایا؟ اس نے کہا نہیں. پھر آپ نے پوچھا, کیا تم نے اپنے بیٹے کو قرآن سکھایا؟ اس نے کہا نہیں. یہ بات کر ہی رہا تھا, پھر انہوں نے پوچھا, آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ کھیتی باڑی کرتا ہے. اتنے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر خاموش ہوئے, سوچنے لگے اور پھر فرمایا, کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے بیٹے نے تجھے کیوں مارا؟ یعنی اب چوٹ کرنے کے لیے فرمانے لگے, تیرے بیٹے نے تجھے کیوں مارا؟ اس نے کہا نہیں. آپ فرمائیے. کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ شاید صبح کے وقت وہ اپنے گدھے پر بیٹھ کر جا رہا ہوگا, اس کے آگے بیل ہوگا, پیچھے کتا ہوگا, اور وہ اپنی زبان سے کچھ گنگنا رہا ہوگا. راستے میں تم آ گئے ہوگے, وہ سمجھا ہوگا کہ گائے ہیں, تو اس نے تمہیں ایک چیز اٹھا کر مار دی ہوگی. تو یہ وجہ ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کو ادب نہیں سکھایا, علم نہیں سکھایا. تو ہمارے یہاں پرورش کا جو مفہوم سمجھا جا رہا ہے وہ صرف رزق کو دینا ہے یا ان کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا. حالانکہ ایسا نہیں. ہم اگر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حیات کو دیکھیں تو ان کی زندگی بہت مصروف ترین تھی. ہماری زندگی کیا ہوگی, وہ خلیفہ تھے مگر اپنی اولاد کی تربیت کی طرف سے وہ غافل نہیں تھے. ان پر جتنے بوجھ تھے, ذمہ داریاں تھیں, وہ ہم پر نہیں ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے, جیسے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے کی کتاب ہے, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی 425 حکایات، اس میں تحریر ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد جو کہ بہت بڑے محدث تھے سیدنا صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بچوں پر نگران مقرر کیا کہ وہ ان کی تربیت کریں، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا اہتمام کریں، اور پھر اسی طرح اپنے آزاد کردہ غلام جن کا نام سہل تھا ان کو بھی آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے نگہبان بنایا، اور صرف نگہبان بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان سے باس پرس کرتے تھے، ان کو خط لکھتے تھے کہ میں نے تمہیں اپنے بچوں کی ذمہ داری کا ایک بہت بڑا ذمہ دیا ہے، تم میرے بچوں کا خیال رکھنا، ان کی صحیح اسلامی تعلیم و تربیت کرنا تاکہ وہ معاشرے میں ایک اچھا مقام پا سکیں۔
یعنی اس کا یہ نتیجہ نکلا نا مفتی صاحب کہ جو باپ بیٹے کے قریب نہیں ہے یا جو فزیکلی خود اپنے کردار سے اپنے بچے کی وہ تعلیم و تربیت کے فریضہ انجام نہیں دے سکتا جیسا دینا چاہیے، تو کم از کم وہ ایسے استاذ کا اہتمام کرے، اپنے بچوں کے لیے ایسی صحبت کا انتظام کرے، اہتمام کرے جس سے اس کے اخلاقی تربیت ہو۔ کیا فرماتے ہیں آپ
اس میں؟ سب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جو تعلیم اور تربیت ہے نا یہ تعمیری کام ہے، یعنی تعمیر سیرت کہہ لیں آپ اس کو، عنوان دے لیں، تعمیری کام ہے، اور تعلیم و تربیت نہ کرنا، جہالت کے اندر رکھنا اس کو، برے ماحول کے اندر اور اچھے ماحول کے اندر فرق نہ بتانا، اس کو آزاد چھوڑ دینا، یہ تخریبی کام ہے۔ یعنی تعلیم و تربیت نہیں ہوگی تو تخریب خود بخود ہوگی، ماحول برا ملے گا تو وہ پورا تخریب کار بن جائے گا۔ تو اور دوسری بات یہ کہ یہ بالکل عام فہم بات ہے کہ تخریب آسان ہوتی ہے، تعمیر مشکل ہوتی ہے۔ مثلا عمارت اگر بنانا ہے تو اس کا نقشہ بنے گا، اس کے بارے میں مشاورت ہوگی، بنانے والے کا انتخاب ہوگا، مستری مزدور کا انتظام ہوگا، پھر وہ خام مال جمع ہوگا، اکٹھا کیا جائے گا، پھر دنوں میں اور مہینوں میں جا کر ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور گرانا ہو تو وہ آج کل تو وہ ٹائم ڈیوائس ہوئی، اس طرح کی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، فوراً منٹوں کے اندر ڈھیر بن جاتی ہے۔ تو تخریب آسان ہے اور وہ خود بخود ہوتی رہتی ہے، اس لیے کہ شیطان اور نفس بھی لگا ہوا ہے ساتھ ساتھ، اور جبکہ تعمیری کام مشکل ہے۔ تو بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری جب قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر والدین کے ذمہ لگائی گئی، جیسا کہ آیت مبارکہ میں نے آپ کو سنا، تو اب تعمیری کام کے اندر والد کو اول تو خود سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ اس کے اندر حدیث شریف کے اندر بھی قصوروار والدین کو ٹھہرایا گیا، قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو پڑھی گئی کو انفوسکم، اس کے اندر براہ راست ذمہ داری جو ہے وہ گویا گھر والوں کو دی گئی، سرپرست کو دی گئی۔ تو حساب والدین سے ہونا، یہ نہیں ہونا کہ آپ نے تو اسکول بھیج دیا تھا، ایسا تو حساب نہیں ہوگا، نہ یہ جان چھڑا سکتا ہے وہاں پر کہ میں نے تو اسکول میں داخل کرا دیا تھا، میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔
باری تعالیٰ کی تربیت نہیں کی، مدرسے والوں نے
باری تعالیٰ کی حضور کی کیا جواب دے سکے گا؟ قیامت کا ہولناک منظر دیکھے، اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کرنے کے لیے ہیلے بہانے تعویلیں یہ ہم دنیا کے اندر تو تراش سکتے ہیں، لیکن قیامت کے اندر تو ایک ایک عمل کا حساب ہوگا۔ ایک اور بات جو سمجھ میں آتی ہے سب، کہ وہ یہ کہ والدین جو ہیں خود تربیت یافتہ نہیں ہیں، وہ بچوں کی تربیت کیوں نہیں کرتے؟ انہیں صحیح معنوں میں دین پر چلنے کا درس کیوں نہیں دیتے؟ نماز کی پابندی کا، مثلا فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے سے روکنے کا، گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کا، یہ تمام کیوں نہیں کرتے؟ ان کی اپنی آزادی سلب ہو جائے گی۔ اگر بچہ نماز کا پابند بنتا ہے یا جماعت کے لیے مسجد کے اندر جاتا ہے تو وہ پوچھے گا کہ میں تو جا رہا ہوں ابا، آپ نہیں جا رہے؟ تو ایسے موقع پر جو شرمندگی ہوگی اور جو وہ بچے سے جھیپے گا اپنی یہ جھیپ چھپانے کے لیے، شرمندہ بچے کے سامنے نہ ہو شاید اس شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ میں خود تو نیک بنا نہیں ہوں یا دینی پابندیوں کے ساتھ میں نے جینا سیکھا نہیں ہے، میری آزادی سلب نہ ہو جائے، بچے کے پابندی کے ساتھ میں خود پابند نہ ہو جاؤں۔ موجودہ والدین جو خود تربیت یافتہ نہیں ہے وہ میرے خیال میں ان سوچ اور افکار میں گھرے رہتے ہیں اور بچوں کی تربیت کی طرف حقیقی معنوں میں اس کی کوشش نہیں کرتے۔
دیکھیے یہ تھوڑا سا حوصلہ آپ کا ہونا چاہیے، بڑے حوصلے اور ہمت اور بردباری کے ساتھ والدین، بالخصوص والد محترم، آپ بڑی بردباری اور صبر و تحمل، غصے میں مت آئیے گا کہ ابے یہ کیا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کیا پتا کس طرح اپنے بچوں کو بڑا کیا ہوا ہے۔ تو آپ کے جو کلام کر رہا ہے وہ چھ بچوں کا باپ ہے، حضرت بھی والد ہیں، تین بچوں کے والد ہیں، ادھر بھی والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا مجھے پتا نہیں ہے، ابھی والد محترم ہیں جی، یہ بھی صاحب اولاد ہے۔ تو یہاں پر جو منچ پر ہے نا، اکثریت صاحب اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے جی
سبھی،
ہاں یہ بھی صاحب اولاد ہیں، ارے واہ۔ تو یہاں جتنے منچ پہ بیٹھے ہیں نا یہ سب مطلب کہ صاحب اولاد ہیں، اور میں تو سسر بن چکا ہوں. تو یہ کہ اس میں مطلب کہ یہ والد صاحب کو کہہ رہے اور اس وقت تک ان کے ان سمیت ہم سب والد بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیں یہ مطلب کہ شیطان کے اس وسوسے میں اس میں مئی نہیں آنا گیا. یہ کیا مطلب کہیں گے کیا بیسک یہ ہے کہ آپ کا کام صرف بچے کو کما کر دینا نہیں ہے, آپ کا کام صرف بچے کو فیشن کے کپڑے لا کر دینا نہیں ہے کہ کل بڑا ہو جائے تو آپ اس کو کہہ سکے کہ تمہیں کبھی کھلانے میں تکلیف ہوئی, تمہیں کبھی کپڑوں میں تکلیف دی, میں نے اچھے سے اچھے اسکول میں تم کو داخلہ دلایا. بھلے وہ جس کو داخلہ دلایا وہ سر ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا, گالیاں دیتا تھا, بدتمیزیاں کرتا تھا, اس میں عورتیں تھیں, بے پردگی تھی, ساتھ میں جوان لڑکیاں بیٹھتی تھیں, کلاس کی ٹیچر بھی بے پردہ ہوتی تھی, اور بھی مطلب طرح طرح کے فسق و فجور ہوتے تھے. مہنگی سے مہنگی اسکول میں داخل کرایا, وہاں موسیقی بھی تھی, وہاں گانے بھی تھے, وہاں آدھے ننگے ہو کے لوگ سوئمنگیں بھی کرتے تھے, وہاں طرح طرح کے مطلب کہ پکنکوں پہ بھی جاتے تھے, لڑکے لڑکیاں مکس ہو کر خوب مطلب کہ اللہ گلا کرتے تھے, میوزیکل پروگرام ہوتے تھے. تم اچھی سے اچھی اسکول میں داخل کرایا, یہ چوٹ کرنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. اب دادا اس کو یہی جواب دے دیں گے تو بیٹا پوچھے گا ابا آپ نے کیا کیا, میں نے فیس دی ہے, مہنگی تھی مہنگی, جیسے اب یہ کچھ کہہ رہے تھے کہ آج کل بہت مہنگا ہو گیا ہے, فیسیں بہت مہنگی ہو گئی, اسکول کی فیسیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں. ہم نے تبھی دار المدینہ فری کھولا ہوا ہے, دار المدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم فری آف کاسٹ وداؤٹ اینی فیس, اور اسلامی تعلیم و تربیت کے نام پر ہم نے یہ کھولا, دینی تعلیم و تربیت کے نام پر ہم نے کھولا, تاکہ آپ کی دنیاوی تعلیم کی جو تمنا ہے نا وہ بھی پوری ہو سکے اور سنت و بھرا ماحول ملے اور دینی ماحول ملے. یہ فری آف کاسٹ ہے, کوئی فیس نہیں ہے. اس وقت بھی ہمیں تقریباً ایک مدنی منا کم و بیش 3000 روپے تک کا پڑ رہا ہے اب میں دار المدینہ میں, لیکن ہم فیس نہیں لیں گے, انشاءاللہ ہمارا فیس نہ لینے کا ذہن ہے, بلکہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کریں, ہمیں چندہ دیں, ہمیں عطیات دیں, صرف دار المدینہ کے نام پر دیں آپ, کوئی پرابلم نہیں, صرف دار المدینہ, یہ دار المدینہ کہ آپ اتنا بڑا ایک تعلیمی ادارہ, کیونکہ اولاد کی تربیت کے لیے جو آپ نے سب سے بنیادی بات کی ہے وہ تعلیم و تربیت, اور یہ دونوں کام آپ نے اسکول کے حوالے کیے ہوئے ہیں کہ آپ ہی تعلیم کریں گے, آپ ہی تربیت دیں گے, سب کچھ آپ کریں گے. ہمارے بچے کو نیٹ کی آگ میں جلانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری, ہمارے بچے کو موبائل کی بھینٹ چڑھانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری, ہمارے بچوں کے دل و دماغ کے اندر جو بھی چیزیں ڈالی ہیں یہ بھی آپ کی ذمہ داری. اسکولی جو نظام ہے, اسکولنگ سسٹم ہے, اس میں جو میجورٹی جو اسکولنگ سسٹم ہے, میں ایک اس کی آپ کو صرف وہ ایک عکاسی کر رہا ہوں, کیونکہ اس وقت والد صاحب نے اپنی جو بنیادی ذمہ داری بنائی ہوئی ہے وہ اپنے شولڈر سے اتار کر کسی تیسرے شولڈر پہ ڈال دیے, دوسرے کندھے پہ ڈال دیے کہ آپ کیجیے گا ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت. پھر وہ سالانہ یا ہر 4 ماہ میں پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے, اس میں آپ چلے گئے, جناب آپ نے بہت بڑا وہ کارنامہ انجام دے دیا, وہاں پر پھر ٹیچر سے یہ بحث ہو رہی ہے, یہ بحث ہو رہی ہے, یہ وہ کچھ بول رہے ہیں, بولے ہماری بےعزتی ہو گئی, ٹیچر کہہ رہی ہے کہ ماں باپ کو تمیز نہیں آتی, اور بچہ بیچ میں کھڑا ہوا وہ ماں باپ اور ٹیچر کی بحثوں کو سن رہا ہے اور مسکرا رہا ہے کہ کہتا دونوں کو پاگل بنایا ہوا میں نے. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, مگر آپ کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دار المدینہ جو اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے جو ابھی آ گیا دوران مدنی مکالمہ, یہ کیونکہ تعلیم اداروں کو تعلیم و تربیت کا جو ہمارا موضوع ہے باپ کی ذمہ داری ہے, باپ کی ذمہ داری میں تعلیمی اداروں کو آپ مائنس نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ مطلب اس کا مین فوکس ہی وہی ہے کہ میرا بیٹا جا کس اسکول میں رہا ہے. تو آپ جس تعلیم اور جس تربیت کو اسلامی پوائنٹ آف ویو پہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے آپ کو دار المدینہ میں ایک بار جا کے جھانکنا پڑے گا کہ جو تعلیم و تربیت جو کہی جا رہی ہے, دینی تعلیم و تربیت جس سے دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ہے, وہ اگر کہیں لینی ہے تو اس کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر, ایک آئیڈیل کے طور پر اگر آپ کو میں ایک تعلیمی ادارہ بیان کروں گا, صرف اس لیے نہیں کہ تعلیمی ادارہ دعوت اسلامی کا ہے, ناٹ اونلی فار دس, صرف اس لیے نہیں, اس لیے کہ اسے کھولنے میں ہم نے سنتوں کو, دینی تعلیمات کو, آئمہ کرام کے ارشادات کو, مفتیان کرام کے مشوروں کو جس طرح سامنے رکھا, پھر جو تعلیم چلاتے ہیں دنیاوی ان کے پروفیشنلز کو جو ساتھ رکھا, ان کو جو پورا ایک جوائنٹ وینچر بنا کر ہم نے ایک ادارہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. مثال کے طور پر آپ کا مدنی چینل لے لیجیے, ٹھیک ہے. مدنی چینل کو ہم ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم مختلف بیانات, مختلف دین کی باتیں, نیکی کی باتیں ایک اچھے پیرائے میں, خوبصورت پیرائے میں, جس کو آپ بآسانی قبول کریں, اور مختلف انداز سے لا کر آپ کو دینا چاہتے ہیں. بیانات کے ذریعے, مدنی مذاکروں کے ذریعے, مدنی مکالموں کے ذریعے, ایسا کیوں ہوتا ہے, دار الفتح سنت, تو جناب روحانی علا, تو یہ تو سب کچھ مل ملا کر آپ کو دیکھ کہا کہ آپ گناہوں بھرے سلسلوں سے نکل کر نیکیوں بھرے سلسلوں میں اور میڈیا سے اگر جوائن رہنا ہے تو مدنی چینل آپ کو دیا. اسی طرح تعلیم کے لیے بھی ہم نے یہ سوچا کہ اگر اچھی تعلیم اور تربیت کی طرف اگر ماں باپ کی توجہ ہے تو ماں باپ کے لیے دار المدینہ, جو کہ ابھی بہت کم ہے, ابھی ہم 38 برانچز کھول سکے ہیں, جو ہند میں بھی ہم نے کھول لی ہیں لیکن پاکستان میں بھی کھلی ہوئی ہیں, اور انشاءاللہ اس کو بڑھاتے بڑھاتے یہ ہزاروں تک پہنچے گے. مگر ہمارا ویژن, جو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مہنگی تعلیم, مہنگی تعلیم, مہنگی تعلیم, 8,000 10,000 8,000 10,000 15,000 12,000 یہ ایک ایک بچے کا خرچہ اگر تعلیم کے نام پر ہے تو ڈیفینیٹلی کہ ہر باپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا, یہ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. لہذا وہ مخیر حضرات جو اس بات کا درد رکھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کے لیے میری ذمہ داری ہے, یعنی باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے ایک اچھا سنت و بھرا تعلیمی ادارہ ہو, اور وہ عام آدمی کا بچہ, عام آدمی کا بیٹا, غریب کا بیٹا ہو یا امیر کا بیٹا ہو, واٹ ایور, وہ اس ادارے میں پڑھ سکے تو دار المدینہ ہے. آپ سے مدنی التجا کروں گا کہ آپ دار المدینہ کے لیے کنٹریبیوشن کریں, آپ سالانہ عطیات دیں, اور جو آپ اس کے اندر اپنا حصہ ملا سکتے ہیں دار المدینہ کے ملائیے, اور دعوت اسلامی کے لیے جو عطیات ہیں اس کے لیے بھی ہم اس کو لے کر چلتے ہیں, تو یہ انشاءاللہ تعالی اسے ہوگا. مگر جب بھی کوئی عطیات دے اس نیت کے ساتھ دے کہ دعوت اسلامی آپ کے عطیات, تو کسی بھی نیک و جائز کام میں خرچ کرنے کے کل اختیارات رکھتی ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں ڈائریکٹلی کہ میں دار المدینہ کو ہی اسپانسر کروں, تو آپ اس کے لیے ہمارے یہ جو ایس ایم اے ٹیلی فون نمبر ہے اس پر آپ ایس ایم ایس کر دیجئے کہ میرا یہ نام ہے, میرا یہ فون نمبر ہے, کائنڈلی مجھ سے آپ رابطہ کر لیجئے, میں دار المدینہ کو اسپانسر کرنا چاہتا ہوں. تو آپ حصہ لی ملائیے تعلیم و تربیت کے لیے. تعلیم اور تربیت یہ انشاءاللہ دونوں آپ کو دار المدینہ میں ملے گی, اور آپ کا بیٹا انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک اچھا مسلمان, باعمل مسلمان, سنتوں کا پیکر اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ, کیونکہ ہم اس تعلیمی نظام کو یونیورسٹی تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. یونیورسٹی ہمیں پاکستان گورنمنٹ اپروو کر چکا ہے, دار المدینہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی آلریڈی اپروڈ, اور انشاءاللہ تعالی یہ انڈر پروسیس ہے. تو یہ پورا ایک سسٹم ہے, اسلامک سسٹم, اس کو ہم انشاءاللہ تعالی لے کر چلیں گے, اور اسے شریعت اور دین کے تقاضوں کے مطابق, اور انشاءاللہ نیکی اور ثوابی راستے کے ذریعے اس کو ہم لے کر چلنا چاہتے ہیں. مگر اس میں مجھے آپ کی مدد, ہمیں دار المدینہ کو آپ کی مدد درکار ہے. اس میں آپ دل کھول کر اپنے عطیہ دیں, آپ منتھلی اسپانسر بنیں, آپ ایئرلی اسپانسر بنیں, اور آپ دل کھول کر آگے آئیں. انشاءاللہ جتنی تعلیم عام ہوگی اور جتنی اس طرح کی تربیت عام ہوگی, امید کرتے ہیں کہ والد صاحب کی بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں یہ دعوت اسلامی کسی حد تک آپ کو پوری کر کے دینے میں کامیاب ہو جائے گی.
یہاں میں عرض کروں گا ایسا, اب جو تاثرات چلے ہیں ان سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ سب کا ذہن صرف یہ ہے کہ اسکول ہی جو ہے ہمارے بچے کی تربیت کریں گے یا استاد ہیں وہ تربیت کریں گے. ایک والد کی صرف تعلیم و تربیت کے حوالے سے ذمہ داری نہیں بنتی, بلکہ اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں بنتی جو اس کو کرنی چاہیے. جیسا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت کا ایک انداز اختیار کیا کہ ایک مرتبہ ایک صدقے کا مال نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا, تو حضرت امام حسن ابھی اس کا لقمہ لینا ہی چاہتے تھے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اشارہ فرمایا کہ نخ نخ, آپ اس کو تھوک دیجئے, کیا تمہیں نہیں پتا کہ بنی ہاشم پر صدقہ حرام ہے. اور اس طرح بچپن میں ان کی تربیت کی. تو جہاں ہم وہاں تعلیم و تربیت یعنی اسکول اور مدرسے کے حوالے سے تربیت کا ایک ذہن رکھتے ہیں, وہاں اپنا بھی ذہن بنانا پڑے گا. خالی اسکول کے حوالے کر کے ہم سبک دوش نہیں ہو سکتے, ہماری اپنا جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ہے, رزق کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے, اگر حلال رزق نہیں کھلائیں گے یا شبہات سے بچا ہوا رزق نہیں کھلائیں گے تو بچے کی اچھی تربیت نہیں ہوگی، کیونکہ بچے کے جو پلنے میں اور بڑا ہونے میں، نشو نما ہونے میں وہ رزق کا بہت عمل دخل ہے۔ تو ہمارا رزق جیسا ہوگا اس طرح کے اس پہ اثرات پڑیں گے۔ تو ہم یہ کہہ کر سبک دوش نہیں ہو سکتے کہ بھائی اسکول یا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے،
کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ مجھ سے کالس لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں محمد انیس اتاری بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کسی کے چار یا پانچ بچے ہیں، کوئی آٹھ سال کا، دس سال، بارہ سال، پندرہ سال، اور وہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینا چاہتا ہے، وہ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے کہ ڈرامے مت دیکھو، گانے نہ سنو، فلمیں نہ دیکھو، لیکن بچے اس کی بات نہیں مانتے، تو اس میں باپ کا کیا قصور ہوگا؟
دونوں طرف چلتے ہیں، ایک باپ ملک سے باہر ہے، اپنے بچے کی تربیت ملک میں کیسے ہو سکتی ہے؟
یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کو باپ کہتا ہے کہ فلمیں ڈرامے گانے باجے،
پہلا جو حویلی لکھیاں سے جو ہمارے اکرم بھائی کرتے ہیں، جو ہر حال سلسلے میں کرتے ہیں،
یعنی اس میں ایک تو ہے سب یہ بتایا نا آپ نے کہ اسلامی جو دینی تعلیم و تربیت ہے اس کے لیے ایک اچھا ادارہ جس کے اندر اچھا معلم ہوتا ہے اور اچھا نصاب ہوتا ہے، اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں اور ایک معیاری نصاب ہوتا ہے اور ایک اچھا ماحول ہوتا ہے۔ یہ آج کل اسکول سسٹم آ گیا تو ہمارا دینی اسکول سسٹم آ گیا ہے دارالمدینہ کی صورت میں، ایک ذریعہ ہے۔ یعنی صرف اسکول میں داخل کرا دینے کے بعد باپ اور ماں بری ذمہ
نہیں ہوگئے،
انہیں مسلسل نگرانی کرنی ہوگی، اسکول کی تعلیم کو بھی دیکھنا پرکھنا ہوگا۔ بچہ جو ہے وہ اسکول کے اندر اگر چار پانچ گھنٹے گزارتا ہے تو گھر میں زیادہ وقت گزار رہا ہے، گھریلو زندگی جو بچے کے سامنے ماں باپ کی آ رہی ہے اور ماں باپ بچے کی نگرانی کر کے بچے کو دیکھ رہے ہیں، اس زندگی کے اعتبار سے بھی دیکھنا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بھی بنانا ہے۔ اس دوسرے سوال کو بھی اگر ایڈ کر لیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے سے منع کرتے ہیں، بچے نہیں مانتے، تو بچے کیا سینما جا کر فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھتے ہیں؟ انہیں گاڑی میں بیٹھنا آتا ہے، وہ کہاں جاتے ہیں؟ یا کوئی ایسے ذرائع جہاں پر اس طرح کا فسق و فجور اور میلے جھمیلے اور ڈھول ڈھماکے ہوتے ہیں وہاں وہ بآسانی پہنچ سکتے ہیں؟ انہیں لے کر کون جاتا ہے؟ اگر باہر جا کر وہ یہ کام نہیں کرتے، گھر کے اندر کر رہے ہیں، تو گھر میں موقع کس نے فراہم کیا ہے؟ اگر گھر کے اندر باپ خود اپنے جو ہے وہ ریموٹ کنٹرول سے چینل بدل بدل کر فلمیں ڈرامے گانے باجوں والے چینل دیکھے گا، گھر کے اندر اس فحاشی کے اڈے کو لے کر آئے گا، موبائل کی صورت کے اندر نیٹ کی صورت کی جو وہ تباہ کاریاں ہیں، سوشل میڈیا کی جو تباہ کاریاں جس پر آپ باقاعدہ سلسلہ کر چکے ہیں، اس طرح کے سارے مواقع ہوں گے اور ان کو الگ کمرہ بھی فراہم کیا جائے گا، سارے ہی آلات اور ذرائع بھی بچوں کو دیے جائیں گے۔ تو اب آپ بتائیں کہ بچے کے ہاتھ میں اگر چھری پکڑائیں، ایسا ناسمجھ بچہ ہو جو اپنے آپ کو مار بھی سکتا ہے، زخمی بھی کر سکتا ہے، باپ یہ کہے کہ میں نے منع بھی کیا تھا اپنے آپ کو زخمی نہیں کرنا، لیکن وہ اس بات کا اقرار بھی کرے کہ چھری میں نے دی تھی، تو قصوروار کون؟ اس صورت میں براہ راست ماں باپ جو ہے وہ قصوروار ہیں، گھر کے ماحول کو صاف ستھرا اور دینی اعتبار سے پاکیزہ نہ بنانے میں بھی، گناہ برے ذرائع جو ہے وہ بچوں کے قریب کرنے میں بھی، بری صحبتوں کے اعتبار سے بھی۔ مشہور و معروف حدیث مبارکہ بار بار بیانات کے اندر، مدنی مذاکروں کے اندر، مبلغین کے بیانات کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ بار بار ذکر ہوتا ہے، جس میں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اچھے اور برے ہم نشین کی مثال کیسی ہے، اچھے اور برے ہم نشین کی مثال دی، اور فرمایا کہ اچھا ہم نشین ایسا ہے جیسے حامل مسک، عطر والا، خوشبو والا، اور برا ہم نشین ایسا ہے جیسے کیر الحداد، لوہار کی بھٹی جہاں آگ بھڑکتی رہتی ہے اور بدبو اور طاعون اٹھتا رہتا ہے، اور فرمایا کہ اگر عطر والے کے پاس جاؤ گے، خوشبو والے کے پاس جاؤ گے، یا تو خریدو گے خوشبو ملے گی، اگر خریدو گے بھی نہیں تو اس سے خوشبو آئے گی، یعنی اچھی صحبت سے فائدہ ہی ہوتا ہے، اچھائی ملتی ہے، اچھا اثر بندہ قبول کرتا ہے، اور بری صحبت کی مثال پیارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دی جیسے کیر الحداد یعنی لوہار کی بھٹی، کہ اگر اس کے پاس جاؤ گے تو کپڑے جلائے گی یا کسی اور وجہ سے گھر جل سکتا ہے، اگر کچھ نہ بھی جلے تو اس سے بو آئے گی، یعنی فائدہ نہیں پہنچے گا، نقصان ہی پہنچے گا۔ تمام عقل مندوں کا اتفاق ہے، حدیث میں بھی یہ واضح درس موجود ہے کہ اچھی صحبت سے بچہ اور بڑا سب پر اثر انداز ہوتی ہے، اچھائی ملتی ہے، بری صحبت سے جو ہے وہ برائی ملتی ہے، مزاج بدل جاتا ہے، بد اخلاقی جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو بچوں کے اندر تو زیادہ یہ اثر قبول کرنے والا جذبہ رہتا ہے، اور بچوں کے بارے میں ماہر نفسیات بھی یہ کہتے ہیں کہ انہیں زیادہ تر کال کی بجائے فعل اور عمل سے ان کی تعلیم و تربیت زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ وہ ایک بات آپ ان کو اگر دس بار بھی کہیں گے، بار بار کہیں گے، ان کے ذہن میں وہ مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ اس بات کو سمجھ نہیں پائیں گے تو قبول بھی نہیں کریں گے، اس پر عمل پیرا بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن جیسا ماں باپ کو کرتا دیکھیں گے، بڑوں کو کرتا دیکھیں گے، جیسا ماحول ملے گا وہ باتیں خود بخود کرتے ہیں۔ تو اچھا ماحول بچوں کو فراہم کرنا، اگر اچھے اسکول میں کرا دیا ہے تو گھر کو بھی اچھا بنا لینا، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو اچھا بنا لینا، یہ دونوں ضروری ہے۔ گھر کا ماحول بھی اسلامی ہو اور اپنے اعتبار سے خود اچھے بن کر بچوں کو اچھی صحبت فراہم کریں۔ بچہ ساری زندگی میں سب سے زیادہ جس کی صحبت میں رہتا ہے وہ والدین ہے، تو اگر ان کی صحبت کے اندر اس پر اچھائی کا اثر ظاہر ہو گیا تو انشاءاللہ ساری زندگی اچھائی کا اثر برقرار رہے گا۔
اور ماں باپ کی صحبت میں اس ان دنوں میں یہ زیادہ رہتا ہے جن دنوں میں یہ کسی اور کی صحبت اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے، یعنی جس وقت اس کے پاؤں گھر سے باہر نکلنے کی پوزیشن میں آتے ہیں اس کو برسوں گزرتے ہیں، اور اس وقت تک وہ ماں باپ ہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب کیا کر رہے ہیں، میری والدہ کیا کر رہی ہے، میرے والد صاحب کیا کر رہے ہیں، میری والدہ کیا کر رہی ہے۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ جناب یہ مطلب یہ نہیں مانتے، میں اس کو کیسے مناؤں، تو آپ ایک کام کریں، 1000 روپے کی نوٹ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیں اور وہ آپ کے سامنے اس نوٹ کو پھاڑے، میں وہاں موجود ہوں اور میں آپ سے پوچھوں کہ اب آپ کیا کریں گے، آپ اس کو 1000 کی نوٹ دیجئے، یہ دوبارہ آپ کے سامنے اس کو پھاڑے، میں مسکراؤں، آپ پر کیا بیتے گی، کیا آپ اس کو 1000 کی نوٹ دیں گے کہ نہیں بیٹا، یا مجھ سے فون کریں گے کہ میرا بیٹا جب دیکھو 1000 کی نوٹ پھاڑتا رہتا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں میں کیا کروں، کبھی آپ کال نہیں کریں گے کیونکہ آپ اس کو دوبارہ 1000 کی نوٹ پھاڑنے کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ وہ ایسا کیا کام ہوگا کہ دوبارہ وہ 1000 کی نوٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، وہ کیا آپ کریں گے، میں ظلم کی طرف اور زیادتی کی طرف آپ کو نہیں لے کے جا رہا، لیکن آپ کیا کریں گے ایسا کہ دوبارہ آپ کا بیٹا 1000 کی نوٹ دیکھے تو بولے ابو 1000 کی نوٹ یہ آپ کے لیے، میں نہیں پاڑتا، میں نہیں پاڑوں گا، میں نہیں پاڑوں گا، اب ایسا کیا کریں گے کہ 1000 کی نوٹ دے کر اس کو ابو یاد آئیں گے، اس کو پھاڑ رہا یاد نہیں آئے گا۔ تو وہی کام جو ہے نا آپ اس چینل کے لیے کر لیجئے کہ اس کو اس کا کیسے چینل دیکھے گا یار، آپ کے ہوتے ہوئے کھلاؤ آپ پلاؤ آپ، یہ لائے کیوں چینل، سب پہلا تو یہ کہ لائے کیوں، آپ کے گھر میں اترا کیسے، کیسے اترا آپ کے گھر کے اندر، پہلے یہ بتا دیجئے۔ آپ بیٹھ کر سگریٹ پیے اور سگریٹ کی ڈبی بھی ماچس بھی یہ رکھی ہوئی ہے، دھواں بھی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے بیٹے کے سامنے سگریٹ پی رہے ہیں، کہہ رہے کہ یہ ماچس اور سگریٹ رکھی ہوئی، خبردار کبھی سگریٹ پیتا تم کو دیکھا تو خبردار، کیسے ہوگا؟ پھر یہ سگریٹ اور ماچس دونوں کمرے کے اندر ہے، کمرہ بند ہے، بیٹے بیٹھے اندر جا کے سو جانا، میں سو رہا ہوں، خبردار سگریٹ پی، تو یہ میں کر سکتا ہوں، تم نہیں کر سکتے، آپ ایسا کریں گے؟ نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، صرف آپ کو چوٹ کرنے کے لیے، آپ کا ذہن بنانے کے لیے یہ چند مثالیں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ آپ کے گھر میں یہ چیز اتری کیسے، کس نے آپ کو دھمکایا، کس نے آپ کو ڈرایا، کس نے آپ کو جان کی دھمکی دی ہے کہ جناب آپ کے گھر میں یہ چینل آئیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے گھر کو معاذ اللہ جلا دیا جائے گا، آپ کے بچوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ آپ لائیں آپ کے گھر کے اندر، بچے ایڈوانس ہیں، ایک کل چھوٹی سی بچی اتنی سب مشکل سے کوئی 1.5 سال کی ہوگی، روئے ہے، چپج نہ ہو، ہاتھ میں موبائل آتا تھا چپ ہو جاتی تھی، آیا موبائل سے کرتی تھی، پھر میرے پاس بھی نہ آوے نا، لیکن جب موبائل ہاتھ میں آیا تو آنی شروع ہو گئی، اچھا آپ سے موبائل تھوڑا سا کھینچو اوئیں، پھر موبائل دے دو سائلنٹ موڈ پر آ جاتی تھی۔
جو آپ بیان کر رہے ہیں نا، میرا خیال ہے بہت کم یہاں پر یا گھر پہ جو سننے والے ہوں گے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ یہ واقعہ نہ ہوتا،
یہ واقعہ یعنی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسا ہے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ آپ پریکٹیکل تربیت کریں، پریکٹیکل تربیت میں جیسے کہ آپ نے اپنے بچوں کہتے ہیں بیٹا ہاتھ ایسے دھونا چاہیے، لیکن جب خود بیسن میں کھڑے ہو کر آپ ہاتھ دھوئیں گے، نلکے پر ہاتھ رکھیں گے، دیکھو بیٹا پانی نہیں گرنا چاہیے، نلکا بند کر دیں، دیکھو بیٹا میں نے ہاتھ پہ یہ صابن لگایا، اس طرح صابن سے ہاتھ دھونا چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے صابن بیٹا رہنے دو، اس کے بعد پھر دھوئیں، پھر نکالیں، پھر نلکا بند کر دیں. انشاءاللہ یہ جب آپ خود کریں گے اور اپنے سامنے اپنے بچوں سے پریکٹیکل کروائیں گے نا, تو امید کرتا ہوں کہ آئندہ آپ کا بچہ ہاتھ بھی ویسے ہی دھوئے گا جیسے آپ نے دھوئے تھے, پانی بھی ضائع ہونے سے بچائے گا. تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بہت ضروری ہے.
ایک بات دن میں یہ آ رہی تھی کہ ہمارے یہاں جو عمومی طور پہ مشہور اور معروف ہے نا, جو بات سامنے مطلب میڈیا ہو, کتابیں ہوں, یعنی وہ کتابیں جو مطلب دین کی نہیں, عمومی طور پہ جو کتابیں جو ہیں نا وہ تعلیم کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اسکول کالجز میں, یا اس کے علاوہ بھی جب بیٹھ کر دو چار بڑے گفتگو کرتے ہیں نا, تو ان کی گفتگو کی جو وہ محور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کی اولاد نافرمانی نہ کرے. والدین اولاد جو ہے نا اس کو یوں نہیں کرنا چاہیے, اولاد جو ہے وہ والدین کی فرما برداری کرے, ان کے ہاتھ پاؤں دبائے, بالکل ان کی جو ہے نا وہ فرما برداری ہو, یعنی ٹوٹل کے ٹوٹل جو حقوق ہیں وہ اسلام نے اولاد کے لیے رکھے ہیں, والدین کا کوئی حق ہی نہیں ہے. تو آج جو موضوع لے کر آئے ہیں نا کہ والد کی ذمہ داری, اب والد کی ذمہ داری ہمارے ہاں تو وہ ذہن ہی نہیں ہے نا کہ اس کی جو ہے نا وہ دینی طور پہ تربیت کرنی ہے, جو خود سے ہو گئی ہو گئی, باقی وہ اس طرف ذہن ہی نہیں ہوتا کہ اس کو جو ہے نا وہ نمازی بنانا ہے, پرہیزگار بنانا ہے, داڑھی والا بنانا ہے, قرآن پاک پڑھنے والا, یہ ذہن میں نہیں ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو رسالہ ہے مشعت الارشاد فی حقوق الاولاد, کے اولاد کے حقوق کے بارے میں 80 حدیثیں, مرفوع حدیثیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فرامین ہیں, وہ حدیثیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ اولاد کی تربیت کا جو ہے وہ ذکر ہے. یعنی تربیت کہاں سے شروع ہو اس پہ تو پڑھ کے تو شاید جو ہے نا وہ حیران ہو جائیں گے. تربیت کا آغاز اس وقت ہوگا جب وہ شادی کرنے جا رہا ہے, ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے لیکن تربیت کا آغاز ابھی سے شروع ہو رہا ہے کہ شادی بھی اس عورت سے کرے کہ جس کا اثر, کیونکہ نانا اور ماموں کا اثر جو ہے وہ اولاد پر آتا ہے, تو ایسی عورت سے شادی بھی نہ کرے کہ جو مطلب رذیل قسم کی اور برے اخلاق والی ہو. ایک اچھے اخلاق والی دیندار عورت سے شادی کرے, یہ باپ پر اس بچے کا حق ہے جو اس کا آئندہ آنے والا ہے.
بیٹھے بیٹھے چینل پر گھر میں بیٹھ کے بولنا نہیں کہ تیری وجہ سے اولاد ایسی ہو گئی ہے.
باپ کا بھی خود رذیل حرکت والا نہیں ہونا.
ہاں باپ کا بھی, تو اب یہ بولے گی دیکھا مفتی صاحب نے تمہاری بات کی, آپ اسے انگلی اٹھانے گئے ہوں گے تو مفتی صاحب نے دفاع شروع کر دیا کہ یہ باپ کو بھی بولنا شروع نہ کر دے, ایک دوسرے کو بولنے کے بجائے
دونوں سیدھے.
اب تو جو ہونا تو ہو گیا, اب تو جو ہونا تو ہو گیا بابا, اب ایک دوسرے کو کوسنے کے بجائے یہ سوچئے کہ ہم نے بچے کی تربیت میں کہاں کمی کی ہے. ان کی یہ دونوں نے آپ مطلب اس نے ادھر, انہوں نے ادھر ڈالا, انہوں نے ادھر ڈال دیا, بیلنس ہو گیا ہے. گھر میں لڑائی کی ضرورت نہیں ہے ورنہ بچے کی تربیت خراب ہوگی. یہ آپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچوں کے سامنے مت لڑا کریں.
سب اس سے آگے
اکیلے بھی نہ لڑے یار, آپ بولے گا اکیلے بھی لڑنے کی اجازت دے دی ہے, اکیلے بھی نہ لڑے. محبت کرنا سیکھیں, درگزر کرنا سیکھیں, ایک دوسرے سے پیار کرنا سیکھیں, اور مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کال لینا سیکھیں گویا کے. ٹھیک ہے میں کال لیتا ہوں گویا کے, ٹھیک کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عظیم زمان عرض کر رہا ہوں متحدہ عرب امارات سے, میں کراچی کا رہنے والا ہوں. حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کے پچھلے موضوعات کی طرح ماشاءاللہ آج کا موضوع بھی دور حاضر کے لیے بہت ہی اہم اور مفید ہے, اور اس موضوع کو مزید فکر امیز اور بہت ہی مؤثر بنانے کے لیے آپ نے, آپ کے جو مفکرین آج موجود ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم عطا فرمائے. حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض تھا کہ انسان کی پرورش اور تربیت میں جس قدر اہم رول والدین کا ہوتا ہے شاید ہی کسی کا ہو. کہتے ہیں کہ اگر اولاد, کہتے ہیں کہ اولاد کا مدرسہ اور اسکول اس کے ماں باپ کی گود اور تربیت ہوتی ہے, وہی والدین اس کو جس طرح کا گائیڈ اور رہنمائی دیتے ہیں اور وہ اولاد اسی راستے پر گامزن رہتی ہے. مگر سب سے زیادہ فکر امیز اور قابل سوچ سوال یہ ہے کہ وہ مدرسہ اور وہ اسکول ہی اگر دینی تعلیم سے اور دین اسلام کے پھولوں سے خالی ہو تو وہاں خوشبو کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا, اور وہ مہکتے مہکتے مدنی پھول ہماری اولاد کیسے چنے گی اگر وہ والدین کے اندر ہی نہ ہو اور ان کا دین اسلام کی خوشبو سے دل ان کا خالی ہی رہے گا. تو آج کل کے والدین اپنی اولاد کو ماڈرن اور ایڈوانس سوسائٹی زون کے نام پر جو اسکول کھلے ہوئے ہیں ان کو وہاں داخل تو کروا دیتے ہیں مگر اپنی اولاد کی واقعی وہ فکر و قدر نہیں کرتے کہ آیا وہاں پہ وہ اخلاقی تعلیمات سے, دینی تعلیمات سے سرشار ہو بھی رہی ہے یا نہیں, اس کا ان کے پاس ٹائم نہیں. اگر والدین گھر ہی میں نماز کا اہتمام نہیں کرتے تو آیا وہ اولاد کیسے نماز کو زندگی کا اہم رکن جانے گی, اور اگر گھر والے ہی فلمی ڈرامے اور فحش موسیقی کو اپنے گھروں کی دہلیز پر، اپنے ٹیبل پر سی ڈیز اور وی سی ڈی کی صورت میں سجائے رکھیں گے تو وہی اولاد کیسے جانے گی کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں؟ اور اگر یہی والدین اور یہی ہمارے گھر کے سرپرست جو کہ والدین کی صورت میں، بڑے بھائی کی صورت میں، ابو کی امی کی صورت میں، دادا نانے کی صورت میں، یا جو ہمارے سرپرست ہوتے ہیں، اگر وہی لوگ اپنے گھروں میں مدنی چینل کا اہتمام نہیں کریں گے جو کہ شریعت کو سکھا رہا ہے، دین متین کو جاننے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے، تو ہماری وہ اولاد کیسی دین اسلام کی طرف آئے گی؟ تو ایسے والدین، ایسے سرپرست، ایسے استاد، ایسے وہ لوگ جن کی سرپرستی میں چھوٹے ہوتے ہیں، اگر وہ اپنی اولاد کو اس طریقے سے کھلا رکھیں گے تو وہ دین دور نہیں کہ یہی اولاد یہود و نصارہ کے طریقوں پر، جو کہ ہمارے اسلام کے دشمن ہیں، جو کہ تلواروں سے، میزائلوں سے، گولیوں سے وار تو نہیں کر رہے مگر اپنے یہود و نصارہ کے کلچر کے وار سے ہمارے گھروں میں گھس گئے ہیں اور ہماری اولاد کے ذہنوں کو منتشر کر رہے ہیں تاکہ وہ نبی پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی اصولوں کو ہٹا کر یہود و نصارہ کے طریقوں میں چل جائے اور دنیا میں ایک پورا ماڈرن سسٹم رائج ہو جائے جو کہ یہود و نصارہ چاہ رہی ہے۔ تو خدا را ہمارے سرپرستوں کو، ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی نگرانی کریں، ان کی تربیت کریں اخلاقی اور تعلیمی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ تو جاری نہ ہو جائے بلکہ عذاب جاریہ جاری ہو جائے ہماری اس لاپرواہی اور غفلت کی بنا پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کے مدنی پھولوں کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سب مفکرین پر جو کہ اس مدنی سوچ کو زندہ کرنے کے لیے کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالی آپ کے تمام لفظوں پر اپنا رحم و کرم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین وإیاکم۔ ماشاء اللہ آپ نے بڑے پیارے پیارے اور بڑے پریکٹیکل مدنی پھول سے ہمیں نوازا۔ شاید پچھلے سلسلوں میں بھی آپ کی اسی طرح ایک کال آئی تھی اور آپ نے اس میں بھی کافی اپنے جذبات کا اور اپنے تجربے کا اظہار کیا، مگر یہاں پر یہ کہ آپ نے دعوت اسلامی کے مبلغین کو مفکرین بنا دیا ہے، تو اس پر توجہ کیجیے گا۔ ہم مبلغین ہیں، ہمیں مبلغین میں اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے اور ہمیں واقعی صحیح معنوں میں مبلغ بننا، جو مبلغ ہوتا ہے دین کا، تبلیغ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بننا نصیب فرمائے۔ آپ نے ہمیں عرب ہمارا سے فون کال کی، ایک ملک کا، کیونکہ انہوں نے کال کی باہر سے ہی کال کی، مفتی صاحب میں ایک ملک میں تھا، ایک بہت ہی پڑھے لکھے اور واقعی ایک طرح سے جس کو آپ، ہم عمومی طور پر سمجھدار ہی کہتے ہیں، باشرہ تھے، نمازی ہیں، ان سے بیٹھے ساتھ تھے، سفر میں تھے وہ میرے، تو انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا۔ غالباً ان کا 14 سال یا 15 سال کا کے آس پاس کا ان کا بیٹا ہوگا جو ان کے ہی ملک میں اسکول میں جاتا تھا۔ انہوں نے ایسے ہی، یہی موضوع ہمارا چل رہا ہوگا، تو انہوں نے بیان کیا کہ وہ ہمارے گھر میں بھی مدنی چینل چلتا ہے، تو میرا بیٹا جب اسکول گیا تو اس کی جو ٹیچر تھی، فیمیل ٹیچر عورت، اس نے اس کو کچھ کہا ہوگا، تو اس نے نگاہیں نیچی کر کے اس سے بات چیت کی، تو اس کی فیمیل ٹیچر نے اس کو کہا کہ نگاہ اٹھا کے بات کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، تو اس نے نہیں کیا نا، اس نے کہا کہ نہیں، تو کیوں بولا، ہم وہ مدنی چینل دیکھتے ہیں، اس میں نگاہ نیچی رکھنے کا کہا گیا ہے۔ تو اس کی کمپلین کی اس کی ہیڈ مسٹر سے، اور اسکول ایڈمنسٹریشن نے والد صاحب کو کال کیا، والد صاحب آئے، اور والد صاحب کے آنے کے بعد والد صاحب کو کہا، تو والد صاحب نے کہا کہ ہاں یہ ہے، اور اس طرح نگاہ نیچی رکھنے کے حوالے سے ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کے بچوں کو کہیے کہ اگر نگاہیں نیچی رکھنی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو آپ فارغ کر دیں، یہ مطلب، کیونکہ اسکول کلچر یہ ہے کہ جو نگاہ ملا کر بات نہیں کرتا اس کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ یہ چھپا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، چوری کر رہا ہے، کس میں نگاہ ملانے کی طاقت نہیں ہے، یہ ایک فلسفہ ہے۔ تو میں نے کہا یار آپ نے تو فارغ کر دیا ہوگا۔ بولا نہیں یار فارغ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ بولا یار آپشن نہیں ہے۔ میں کہا یار آپ آپشن نہیں ہے، مطلب آپ کے بچے کو اتنی مطلب کہ الٹی تربیت دی جا رہی ہے، اور مطلب وہ خود، مطلب میں، میرے لیے وہ ایک حیرت والی، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی میرے اس وقت ہمیں مدنی چینل پر ہوں, ممکن ہے, پاسبل بھی ہے, نہیں بھی ہے. تو لیکن میرے لیے یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات تھی اور شاکنگ والی گفتگو تھی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے بچے کو اسکول سے نہیں اٹھا رہے. اسی طرح ایک اور ملک کے اندر ایک والد صاحب نے مجھے کہا کہ میں اسکول گیا تو میں نے کہا کہ آپ کے یہاں جو سنگنگ اور سوئمنگ وغیرہ کے جو سبجیکٹس ہیں میں اپنے بچے کو نہیں پڑھانا چاہتا. تو انتظام میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے بچے کو فارغ کر دیں, کسی اور اسکول میں داخلہ دلا دیں. میں نے کہا پھر آپ نے اٹھا دیا؟ بولے نہیں میں نے اٹھایا نہیں یار. میں کیوں؟ ہمارا آپشن نہیں ہے. اب ایسے اور بھی واقعات ہیں اور وہ واقعات ہیں جو تحفظات ہیں ہمارے مدنی چینل کے حوالے سے کہ میں وہ واقعات آن ایئر نہیں کر سکتا. انڈیویجولی انفرادی طور پر ہم نے وہ آپس پر ڈسکشن کی ہیں, وہ واقعات بیان نہیں کر سکتا. اور تقریباً واقعات کا تعلق تعلیمی اداروں سے, تقریباً واقعات اگر میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا, ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتا. اگر وہ سن لیں آپ تو آپ کے پاؤں تلے زمین نکل جائے. اور اتنا تباہی اور بربادی کے باوجود بھی والد ہیں یہ مورے, یہ ہمارے والد صاحب ہیں, یہ اپنے بچوں کو وہاں سے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ بڑاؤں کا میرا فرما بردار اور متیو فرما بردار اطاعت گزار بنے گا اور ایک اچھا انسان بنے گا. خواب ہے آپ کا, اور یہ پتہ نہیں اس وقت کا دیکھا ہوا خواب ہے جس کی تعبیر نہیں ہوتی, صحیح تعبیر ہی نہیں ہے اس کی. تو ایسا نہ کرے. مفتی صاحب آپ سے تھوڑی دیر کے بعد میں ایک سوال یہ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں چینل پر, ایک والدین بیٹھے ہوئے ہیں اسپیشلی والد صاحب, اور آپ اب ان کو ڈائریکٹ ایڈریس کریں گے کہ انہیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اپنی ذمہ داری کیسے نبھانی ہے. لیکن میں کال لوں گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد اکرم ہے جی, میں اکاڑا جو بول رہا پیا. نگران شورا حاجی عمران صاحب نو میں کہنا چاہنا کہ اج دا تسی جڑا سلسلہ رکھا بہت سونا رکھا ہے. حاجی صاحب ساڈے کول بچیاں دے جڑا تربیت واسطے ٹائم بہت ہی پورا سر ہوندا ہے. سانو کوئی ایہ جا طریقہ دسو کہ اسی اس تھوڑے جے ٹائم وچ ہی انہاں دی اچھی تربیت کر سکے, کیونکہ تہانوں پتا ہے اج کل حالات مہنگائی بہت زیادہ ہے, اساں فصلاں چ وی کام کرنا ہوندا ہے, ٹائم صبح تو لے تے شام تک ساڈا کھیتی باڑی دا کام جڑا نا وہ ختم نہیں ہوندا. شام نوں تھکے تھکائیے آئے بس اوداں نماز پڑھ کے فورن سو جا. ایک فارمولا دسو, بچے شہراں چ پڑھدے آ, کمپیوٹر نیٹ ان دے بارے سانوں بچے دا کوئی طریقہ ارشاد فرماؤ نا, وی اے دے اسی کس انداز نظر رکھ سکنے ہیں, کس انداز میں اچھی تربیت کر سکنے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں نے تو میں تینو کی دسا, میں نے چنگی پنجابی نہیں آندی ہے تو میں کی دسا. تو میں مفتی صاحب یہ
پنجابی میرے کو بھی نہیں آتی,
آپ اردو بھی بول رہے ہیں اور کیا. لیکن یہ جب سوال کر رہے تھے اس وقت میری توجہ تھی کہ میں آپ سے عرض کروں گا. یہ یوں سمجھیے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ لاکھوں والد کی ترجمانی ہے, جو ہم نے تاثرات میں بھی دیکھا کہ ہم مہنگائی بہت ہے مفتی صاحب, گھر کی ضروریاتیں پوری کرنی ہیں, والد صاحب کاروبار کر رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, صبح سات سات آٹھ آٹھ بجے نکل رہے ہیں, دوسرے شہروں میں جاتے ہیں, دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں, جب گھر آتے ہیں نا جیسے دھکا مارو گر جائے, تھکن کے مارے, پھر ٹریفک کا اور بہت سارے بیچارے پر لوڈ ہوتا ہے, پھر گھر کے اخراجات کا جو ذہنی ٹینشن ہے, کیونکہ گھر آتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ بچہ کبھی بیمار ہوتا ہے تو کبھی عورت کی فرمائش ہوتی ہے, کبھی یہ کبھی وہ, بیٹا چار چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے کہ ابو فلاں پڑوسی کے گھر میں یہ تھا تو میرے پاس نہیں ہے, اب وہ اس کے اوپر ایک ٹینشن ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ باپ ایک نوٹ کمانے کی مشین اور ضرورتیں پوری کرنے کا ایک آلہ بن چکا ہے, کہ اپنے گھر کے افراد کی خواہشات اور ضروریات کو پوری کرنے میں ہی اس کی جان ختم ہو جاتی ہے. تو اب یہ کیا تربیت سیکھے گا, کیا تربیت کرے گا, کیسے لے کر بیٹھے گا, کیا پڑھائے گا, کیا پڑھے گا. آپ اب ایسے والد صاحب کو بتائیے کہ یہ اب یہ گولیا کہہ سکتا ہوں کہ شاید لاکھوں والد صاحب ایسے ہوں گے کہ جو یہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوں گے کہ یار ان کو خالی باتیں کرنے آتی ہیں, باقی یہ ہماری طرح دن رات کام کریں تو ان کو پوچھو کہ اولاد کی تربیت کیسے ہوتی ہے. ہو سکتا ہے پلس بھی ہوتے ہوں گے, مائنس بھی ہوتے ہوں گے. اب آپ بتائیے کہ ایسا باپ جس کے بارے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے, یہ اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے اپنی ذمہ داری کیسے پوری کریں؟
دیکھیں سب ذمہ داری تو والدین نے ہی پوری کرنی ہے، جیسا کہ اس کا پیچھے تو جو یعنی بیک گراؤنڈ کہیں یا بنیاد کہیں وہ تو قرآن و حدیث کے اندر بالکل موجود ہے، پھر یعنی عام انسان نہیں اور ہم مسلمانوں سے مخاطب ہیں، مسلمان پر دینی ذمہ داریاں بھی ہیں، دنیا کے اندر رہنا بھی ہے اپنے لیے اور جن کا نفقہ اس کے ذمہ ہے، یہ خود دینی مسئلہ ہے، اپنا خرچہ بھی اٹھانا ہے اور جن کا نفقہ اس کے ذمہ ہے ان کے لیے بھی کمانا واجب ہے، دینی اعتبار سے واجب ہے، اس واجب کی ادائیگی کے اعتبار سے جائز اور حلال ذرائع کے اعتبار سے کمائے گا تو اسے ثواب بھی ملے گا اس واجب کو ادا کرنے کا، کمانے کا بھی اور اپنے واجب کو ادا کرنے کا، تو دنیا کے اندر کمائے بغیر تو گزارا نہیں ہے، پہلے بھی لوگ کماتے تھے اب بھی کما رہے ہیں آئندہ بھی کمائیں گے، لیکن کمانے کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے اندر مشقتیں دقتیں بھی ہوتی ہیں، 24 گھنٹے تو کوئی نہیں کماتا، کچھ نہ کچھ اپنے آرام کے لیے، اپنی تفریح کے لیے، کہیں آنے جانے کے لیے، ملنے ملانے کے لیے، مہمان نوازی کے لیے، ساری جو معاشرتی زندگی ہے، ایسا نہیں کہ غاروں میں گزار رہا ہے، جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے کہ وہ بالکل جتا ہوا ہے، آپ جیسا فرما رہے ہیں کہ وہ تو بالکل جناب وہ یعنی کما کما کے تھک گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف کماتا ہے اور کسی غار میں جا کے چھپ جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے دروازہ بند کر لیتا ہے، پھر صبح نکلتا ہے، پھر جا کے کماتا ہے، پھر غار کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنی معاشرتی زندگی اسی معاشرے میں گزار رہا ہے، اس کے رشتہ دار بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، دنیاوی میلے اور جھمیلے کے اندر وہ چاہے تو دنیاوی رنگ کے اندر زندگی گزارے، دنیاوی مزاج کے اندر زندگی گزارے، بے عملی کی زندگی گزارے، فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے بغیر زندگی گزارے، اور ایسے ہی کمانے والے بعض بہت زیادہ کماتے ہیں لیکن نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، اچھائیوں کے خوگر بھی ہوتے ہیں، با اخلاق بھی ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے صاحب حیثیت بھی ہوتے ہیں، اور کمانے کے اندر وہ بہت زیادہ محنت مشقت بھی اٹھاتے ہیں، لیکن دیندار بننے کے لیے اور دنیا دار بننے کے لیے یہ کمائی جو ہے حقیقی معنوں میں آڑے نہیں آتی، جو دیندار بننا چاہتا ہے وہ بن جاتا ہے، ایک حدیث شریف ہے، آدمی کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کمزور ہمت بھی مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے، حدیث میں ہے کہ جو پرہیزگار بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پرہیزگار بنا دیتا ہے،
سبحان اللہ،
حدیث شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ نے یہ فرمایا بچوں کو تحفہ تحائف دیتے ہیں، ان کی سالگرہ منائی جاتی ہیں بڑی دھوم دھام سے، بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لانے کی ماں باپ دونوں کوشش کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، آپ کا واضح ارشاد کئی کتابوں میں حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث یہ ہے کہ والد جو اپنے بچے کو تحفہ دے، عطیہ دے، سب سے اچھا تحفہ، سب سے اچھا عطیہ یہ ہے کہ اس کو ادب سکھائے، ادب کیا ہے، دینی تعلیم اور تربیت کا نام ہے، ملنے جلنے کے آداب کا نام ہے، اس کی عقل اتنی پختہ ہو جائے، دنیاوی اس کو اتنا شعور ہو جائے کہ دنیا کو وہ دار العمل سمجھے، دار البقا نہ سمجھے، دار القرار آخرت ہے، فکر آخرت میں رہتے ہوئے دنیا کی زندگی ایسے گزارے کہ آخرت کی تیاری اس کی ہو جائے اور آخرت کی تیاری کر کے وہ نیکیوں کے ساتھ دنیا سے رخصت، اسی دنیاوی زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کرنی، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ دنیاوی زندگی کے لیے کمانے کا دھندا، بیوی بچوں کا جھمیلا اور یہ تقریبات اور معاشرتی زندگی یہ ایک الگ ہے اور اس کے بعد آخرت کی تیاری کی دوسری زندگی ملے گی، یہ تو نہیں ہے، قرآن کریم کی متعدد آیات، سینکڑوں آیات، اس کے اندر دنیا کے اسی جو مضر پہلو کی نشاندہی کی گئی ہے کہ دنیا کے اندر چمک دمک ہے، ضرورت اور حاجت، اگر بندہ اس پر اکتفا کرے تو ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دین پر عمل کرنے کا، دینی تعلیم حاصل کرنے کا، دینی تعلیم دینے کا، بچوں کی دینی تربیت کا اس کے پاس وقت نہ نکلے، لیکن لوگ ضرورت اور حاجت کے بعد آگے بھی درجات ہوتے ہیں، ایک منفعت، آسائشیں، اس کے بعد زینت، زینت کے بعد آخری درجہ فضولیات، اگر آپ ہماری جو معاشرے کے اندر جو مسلمان آج کل بس رہے ہیں اور اپنی جو معاشرتی زندگی کا جائزہ لیں، ضرورت اور حاجت کے بعد کی جو تین چیزیں ہیں، منفعت، آسائشیں اور زینت اور فضول، اس کے لیے کتنا کماتے ہیں اور ضرورت اور حاجت کے درجے میں کتنا کما رہے ہیں، اس کا بھی کچھ شعور انہیں ہونا چاہیے، اگر بالکل اندھے باولے ہو کر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، نہ دین کا صحیح معنوں کے اندر فام آئے گا، آج کے مسلمانوں سے کوئی یہ پوچھ لے کہ آپ اسلام کا تعارف کرا دیجئے، والدین کو آپ نے کہا ہے نا کہ آپ میں اپنا مخاطب سمجھوں، اگر والدین سے یہ پوچھ لیا جائے، عام مسلمان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ بھائی مسلمان ہونے کے ناطے اسلام کا ذرا تعارف کرا دیجئے، اسلام کے شعبہ جات کیا ہیں، اسلامی زندگی کس چیز کا نام ہے، آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ایک آئین ہوتا ہے، اسلامی زندگی کا بھی ایک آئین ہے، نسب العین ہے، قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، اور قرآن و حدیث کی تفہیم جو ائمہ کی ارشادات میں ہے، اقوال میں ہے، اس کی صورت میں بالکل واضح، نکھرا ستھرا، قرآن کریم میں واضح اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں، خیر کا بھی شر کا بھی، جو چاہے خیر پر چلنا وہ خیر پر چلتا ہے، جو شر پر چلنا چاہے وہ شر پر چلتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی کو سمجھ بوجھ نہیں. یہ ابھی تک کا جو ہمارا گھنٹے سے اوپر گفتگو ہو گئی ہے اس کے اندر ترغیب ہی دے رہے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. والدین کو تھوڑا بہت احساس ہے, مزید ہمیں ہماری گفتگو سے احساس ہو جائے گا, لیکن میرے خیال میں اب ترغیب کے ساتھ کچھ تعلیم کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے. اتنے چھوٹی سی نشست کے اندر جو دینی تعلیم ہے, دین کا بنیادی مفہوم ہے, دین کی ضروری باتیں, وہ کیا ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے, وہ بنیادی خاکہ بچوں کے ذہن میں اتارنا چاہیے, ضروری علم اور عمل کا پابند بنانا چاہیے, اور زیادہ دین کی طرف بڑھنے کی اس کی ترغیب ہونی چاہیے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ باتیں ہماری زبان پر نہیں آئیں گی جب تک دماغ میں نہیں آئیں گی. غور و خوض جب تک دین کے بارے میں نہیں کیا جائے گا, دین کا صحیح معنوں میں مفہوم فہم جو ہمارے ذہن کے اندر ہے وہ قرار نہیں پکڑے گا, دوسرے کے اندر ہم ان چیزوں کو انڈیل نہیں سکتے. واضح اور عام فہم سی بات ہے کہ تفہیم بغیر تفاہم کے نہیں ہوتی. کسی کو سمجھانے کے لیے آدمی کو خود سمجھدار ہونا ضروری ہے. تعلیم بغیر تعلم کے نہیں ہوتی, پڑھے بغیر کوئی دوسرے کو پڑھاتا نہیں ہے, تو پہلے خود پڑھنا پڑے گا. یہ آج کے میرے خیال میں اس مکالمے کا نتیجہ ہے.
پہلے سیکھنا چاہیے,
پہلے دین خود پڑھنا پڑے گا, دین کا فہم حاصل کرنا پڑے گا, تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مسائل جان سکیں, کسی سے پوچھ سکیں, پوچھ کر کیسے عمل کرنا, یہ سارے طریقے ان کے لیے واضح ہو جائیں. امام اہل سنت, جیسے امام محمد کی میں نے ایک ابتدا میں مثال دی تھی, امام اہل سنت تو قریب کے ہیں, ہمارے امام ہیں, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, ان کا شعرہ آفاق نعتیہ سلام, اور دعوت اسلامی کے اعتبار سے مدنی چینل پر جتنا ذکر امام اہل سنت کا ہوتا ہے, میرے خیال میں جو بار بار دیکھتے ہیں مدنی چینل وہ تو ان کے نام سے واقف ہوں گے. امام اہل سنت جو ہے وہ 13 سال کی عمر میں درس نظامی سے فارغ ہو گئے تھے. 13 سال کچھ ماہ کی عمر میں درس نظامی سے فارغ ہو گئے, یعنی عالم کہلانے لگے. درس نظامی کا کورس, اور وہ بھی اس وقت کا باقاعدہ پڑھا ہوا, اپنے والد ماجد سے پڑھا, جو خود ایک جو ہے وہ بھاری بھرکم استاد, تصوف کے ماہر, قرآن کے ماہر, معقولات کے ماہر, منقولات کے ماہر, ان سے پڑھا ہوا. یعنی آپ 13 سال 10 ماہ کی عمر اور کچھ دن آپ نے بتایا کہ اس عمر میں جب آپ فارغ ہوئے یعنی درس نظامی سے اور عالم کہلانے لگے, امام اہل سنت کہتے ہیں وہ پہلا دن تھا جب میں فارغ ہوا, درس نظامی پڑھ کر عالم کہلانے لگا, اسی دن مجھ پر نماز فرض ہوئی. اب آپ غور کیجئے, بالغ ہو رہے ہیں, احکامات ان پر لاگو ہو رہے ہیں, اور کس حال میں کہ وہ صرف طہارت, وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ نہیں سیکھے ہوئے, عالم ہے, درس نظامی کے عالم ہے. امام اہل سنت کا مزاج کیا تھا, ان کی تربیت والد کی طرف سے کیسی ہوئی, ایک دو باتیں اور میں بیان کر دوں. آپ نے ایک جگہ فرمایا فتاوی رضویہ میں, الحمدللہ فقیر کو اللہ تعالیٰ نے حسد سے بالکل پاک رکھا.
سبحان
اللہ, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. کیا آج ہم بچوں کی اس طرح کی تربیت کرتے ہیں, والدین یہ توجہ دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کی شکوے شکایت نہ کریں, کسی کو دیکھ کے جلن نہ ہو, حسد نہ ہو, نعمت کا زوال نہ چاہیں, حسد کی تعریف کیا ہے, یہ ایسی دل کی بیماریاں جو ہیں ان کے اندر پروان نہ پکڑیں, قرار نہ پکڑیں. امام اہل سنت نے مزید یہ فرمایا کہ مال سے میں نے کبھی محبت نہیں کی, مال ہونے کے اعتبار سے. میں نے مال سے جب بھی محبت کی, اس لیے محبت کی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کر ثواب کمایا جاتا ہے. اب یہ سوچ کیسے ان کے اندر آ گئی؟ مزید فرماتے ہیں, بچپن سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت میرے دل میں, بچپن سے میں نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت پائی. میرے بچوں کے دلوں میں بھی یہ نفرت گھٹی کے اندر پلا دی گئی. تو اب دیکھیں, مہلکات کا بھی شعور ہے اور منجیات کا بھی شعور ہے. یہ دو باتیں اگر پلے سے باندھ لیں, کچھ لکھنے والے حضرات لکھنا چاہیں کہ بچوں کی تربیت بھی ایسی کرنی ہے اور اپنی تربیت بھی ایسی کرنی ہے کہ مہلکات کیا ہیں, دین کے لیے باعث ضرر باتیں کیا ہیں, بندے کو ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں, ان کی فہرست بنائیں. مثلا کفر, گمراہی, کبیرہ گناہ, صغیرہ گناہ, شبہات کے اندر پڑنا, خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا, اندھاپن, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ بالکل ہٹائے رکھنا, اس کے غیر کی طرف التفات کرنا, یہ تقوی کے جو مدارج ہیں. امام اہل سنت نے خود بیان کی, خزائن عرفان شریف کے اندر مفسر شہیر نے امام اہل سنت کے اعتبار سے بیان کی ان کے حوالے سے. تو اگر اس کو آپ نظم العین بنا لیں گے کہ میں نے کفر سے بچنا ہے, میں نے گمراہی سے بچنا ہے, میں نے گناہ کبیرہ سے بچنا ہے, میں نے گناہ صغیرہ سے بچنا ہے, یہ تو کمپلسری ہے, اس کے بغیر آدمی نیک نہیں بنتا, متقی نہیں بنتا. اور تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی جو اسلامی زندگی ہے, جس کا قرآن میں حدیث میں درس ہے, جس کی باعث نجات ملتی ہے, وہ اسی زندگی کا نام ہے. کفر سے بچنا, گمراہی سے بچنا, کبیرہ سے بچنا, صغیرہ سے بچنا, ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے فرائض علوم ہے, فرض کا علم حاصل کرنا فرض ہے، واجب کا علم حاصل کرنا واجب ہے، سنت کا علم حاصل کرنا سنت ہے، مستحب کا علم حاصل کرنا مستحب ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں سنجیدگی سے لینی ہوں گی، کچھ چیزیں سوچ کر غور کر کر ایسی بنانی ہوں گی کہ جن پر ہم بھی چلیں، اپنے بچوں کو بھی چلائیں۔ امام اہل سنت کا گھرانہ اگر اسی کو آئیڈیل بنا لے، اور بہت سو کا آئیڈیل ہے، ہمارا بھی آئیڈیل، ان کی پرورش ان کے گھرانے میں کیسے ہوتی تھی؟ علماء نے لکھا ہے خود امام اہل سنت کی عبارتوں سے تین باتیں سامنے آتی ہیں، عشق رسول اور تعظیم مصطفیٰ۔ اگر اپنے آپ کو سدھارنا ہے، پہلے اپنی تربیت کرنی ہے والدین نے، اور وہی تربیت بچوں کی کرنی ہے تاکہ وہ پابند رہیں اور تقوی پرہیزگاری کی کامیاب زندگی گزار کر دنیا سے جائیں، تو پہلی چیز عشق رسول اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو دل میں پروان چڑھائیں، بٹھائیں، بچوں کو گھٹی میں پلائیں۔ اگر خود عشق رسول میں کمی ہے تو وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ رسول کی محبت جو ہوتی ہے یہ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ ایمان جب تک ناقص رہتا ہے بندہ نہ علم کی طرف آتا ہے نہ عمل کی طرف آتا ہے، اور اخلاص تو پھر بہت کوسوں دور۔ دینی پوری زندگی کا نام، تین چیزوں کا نام دینی زندگی، علم، عمل، اخلاص۔ کوئی بھی چیز دین کی ان تین چیزوں سے باہر نہیں ہے۔ آپ نے علم دین حاصل کرنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور عمل اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ ایمان کامل جب تک نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ اس علم کی طرف، عمل کی طرف، اخلاص کی طرف نہیں آئیں گے۔ یہ نہ آپ خود آئیں گے نہ اپنے بچوں کو لائیں گے، اس لیے کہ یہ باتیں آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گی۔ پہلے انسان نظریاتی طور پہ بدلتا ہے، پھر اس کا افعال کردار میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ تو امام اہل سنت کے گھرانے کی خصوصیت یہ بیان ہوئی کہ نقی علی خان صاحب کی تربیت، جو جامع المعقول و منقول ہے،
والد صاحب ہیں،
والد صاحب، انہوں نے خود براہ راست امام اہل سنت کو پڑھایا۔ امام اہل سنت نے اپنے شہزادوں کو پڑھایا، مفتی اعظم ہند کو، حجت الاسلام کو۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک چیز تو بنیادی یہ تھی کہ عشق رسول اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ان کی گھٹی میں پلا دی گئی، اس سے ان کے ایمان کی کیا ہوتی ہے، تکمیل۔ ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کہ گمراہوں سے اور گمراہی سے، کفر سے اور کافروں سے، گمراہی سے اور گمراہوں سے شدید نفرت، کہ جب تک یہ نہیں ہوگی تو بندہ کفر اور گمراہی سے بچ نہیں سکتا، کفر اور گمراہی کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اچھے کی پہچان ہونا بھی ضروری ہے، برے کی پہچان ہونی بھی ضروری ہے۔ تو بچوں کو اس بات کی بھی تلقین ہونی چاہیے، اس کی بھی ترغیب اور ترہیب کے ذریعے سے انہیں یہ سکھانا چاہیے کہ اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ جس سے تمہیں بچنا ہے، ساری زندگی بچنا ہے۔ الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن ہم نے مسلمان رہنا بھی ہے اور مسلمان مرنا بھی ہے، یہ تو مقاصد ہیں۔ اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے، لیکن ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کفر سے بچیں اور مسلمان رہیں، اور اپنے دین کو، اپنے ایمان کو کامل کریں، اور اسلام کے ساتھ ہی مریں، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرنا مگر صرف مسلمان ہو کر مرنا۔ تو ایک یہ بات کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، کافروں، گمراہوں، اور کافروں کی کے کفر اور گمراہی سے نفرت ہونی چاہیے۔ تیسری چیز یہ کہ دینی ضروری مسائل جن کے آئینے میں، جن کے سامنے بندے کو زندگی گزارنی ہے، جس کی روشنی میں عمل کرنا ہے، اپنے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کرنی ہے، اس کا تعلق علم فقہ سے ہوتا ہے۔ تو امام اہل سنت کے بارے میں بھی یہ لکھا کہ فقہ حنفی کے اندر فتویٰ نویسی برسوں انہیں سکھائی جاتی تھی، فقہ میں مہارت، اپنے ضروری مسائل بھی سیکھنے ہیں، امت کے لیے بھی فقہ کے اندر مہارت حاصل کرنی۔ یہ تین چیزیں ہر مسلمان کے لیے کمپلسری ہیں، اگرچہ وہ عالم اور کامل نہ ہو، مفتی اعظم نہ ہو، مفسر اعظم نہ ہو، محدث اعظم نہ ہو، اسلامی زندگی کے لیے بھی تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر یہ باتیں آپ یوں سوچیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ تو مولویوں کی باتیں، یہ تو عالموں کی باتیں، یہ تو اماموں کی باتیں، ہم کہاں، ہم دنیا دار لوگ، ہم یہ کیسے قبول کر سکتے ہیں، تو جب تک آپ کا یہ ذہن رہے گا آپ کبھی بھی قبول نہیں کر پائیں گے۔ پھر وہی رونا رہے گا جو ہم رو رہے ہیں، وہ معاشرتی جو مسائل ہیں، بدعملی کا دور دورہ ہے، فساد پھیل چکا ہے، پھر یہی کہ والدین کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے تربیت کیا کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کن باتوں کی کرنی ہے، ہم خود تربیت یافتہ ہیں یا نہیں ہیں، ہم کتنے قصوروار ہیں۔ تو ایسا جو منظر بن جاتا ہے یہ دین کے بنیادی فہم سے جہالت کی بنا پر۔ تو دین کا ضروری فہم سیکھیں اور اس کے مطابق ضروری علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ہر صورت میں بعمل زندگی تقوی و پرہیزگاری کی گزارنے کی کوشش کریں۔
اللہ اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ یہ ہے، یوں سمجھیے کہ والدین کے لیے، بالخصوص والد صاحب کے لیے، پورا کہ ایک انہوں نے زائچہ کھینچ کے دے دیا کہ ہمیں کیسے بننا ہے اور اپنی سوچ کیسے بنانی ہے اور ہمیں کس طرح تربیت دینے کے لیے اپنے آپ کو پہلے تربیت دلوانی ہے. اب اس پہ ایک سوال یہ ہوگا کہ یہ ہم کیسے کریں، کہاں سے کریں؟ اس کے لیے میں چند آپ کو طریقے اور راستے عرض کرتا ہوں. دیکھیے، علم کے سیکھنے کے کچھ ذرائع ہیں. ایک تو ماحول ایسا ہونا چاہیے جہاں آپ علم سیکھ سکیں. تو اس کے لیے آپ کے لیے دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہے، مدنی قافلے ہیں، ہمارے مختلف کورسز ہوتے ہیں، ان میں حصہ لیجئے، ان میں شمولیت اختیار کیجئے، وقت دیجئے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم صبح شام دن رات مستقل وقت نہیں دے سکتے، تو آپ کچھ نہ کچھ وقت دے سکتے ہیں جو آپ کو دینا ہی پڑے گا. یہ اس کے سوا آپ راستہ نہیں ہے. ایک تو یہ، آپ کہیں کے علاقے میں کہیں مدرسۃ المدینہ بالیگان لگتے ہوں گے، یہ آدھے پونے گھنٹے کا مدرسہ ہے، اس میں وقت دیجئے. کوئی ذریعہ استعمال کیجئے، مگر صحبت علم سیکھنے کے لیے صرف اور صرف عاشقان رسول کی اختیار کیجئے گا، صرف اور صرف عاشقان رسول کی. گمراہ اور گمراہیت سے بچنا ہے، یہ یاد رکھیے گا. ہم اگر کسی گمراہ کی صحبت پکڑ لیں گے اور گمراہیت کی طرف چلے جائیں گے، تو جو خود ہی بھٹک گیا کسی کو راستہ کیا دکھائے گا. نمبر ایک، اب اس کی بھی ڈیٹیل ہے لیکن ٹائم نہیں ہے. دوسری چیز وہ ہے مطالعہ. آپ کتابوں کا انتخاب کیجئے. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ کفر اور کفریات اور کافروں کے حوالے سے آپ ہمیں معلومات ہونی چاہیے، تو اس کے لیے کفریا کلمات کے بارے میں سوال جواب. اب اس سے زیادہ مؤثر میری نظر میں اردو میں، اس سے زیادہ مؤثر، اس سے زیادہ آسان اردو میں، اتنی جامع انداز میں اس طرز کی بات کر رہا ہوں، ان تمام تر قیودات کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور موجودہ دور کے مطابق اس سے بہتر کتاب کا میں آپ کو پتا میں نہیں بتا سکتا. جتنی میری معلومات ہے وہ عرض کر رہا ہوں. خفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ لے لیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے اور اس کو پڑھیے. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، یہ یاد رکھیے گا. آپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میں کیا کر سکتا ہوں، یہ آپ کا جواب نہیں ہے، یہ جواب آپ کا بنتا ہی نہیں ہے. آپ کو اچھا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ معلومات صرف اسی کتاب تک موقوف ہے، اس کی معلومات حاصل کیجئے. اس کے لیے میں نے آپ کو ایک کتاب کا نام بتایا، گائیڈ لائن ہے یہ ایک طرح سے. دوسری بات، مقتت المدینہ کی اور بہت ساری کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، رسالے ہیں، غیبت کے بارے میں، بکس کے بارے میں، حسد کے معاملے میں، ریاکاری کے معاملے میں، تکبر کے معاملے میں، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری کتابیں، یہ لے لیجئے. جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب گھر میں رکھ لیجئے. اس طرح کی جب تک مطالعہ نہیں رکھیں گے، آپ بولیں گے یار یہ کب باری آئے گی سب کی. آئیے ایک اور شارٹ کٹ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اتنا کر لیجئے، دو مین کام، اپنے گھر میں فیضان سنت کا در شروع کر دیجئے. یعنی آپ اور آپ کے بچے، گھر والے بیٹھ کر صرف 7 منٹ کا درس، صرف 7 منٹ کا، گھڑی دیکھ لیجئے، 5 منٹ 7 منٹ کا درس دیجئے روزانہ کی بنیاد پر، سب کی توجہ کے ساتھ، اور گھر میں مدنی انعامات کا رسالہ یہ نافذ کیجئے. یہ مائنڈ مت رکھیے جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا جناب یہ مولویوں کی باتیں ہیں، مولانا کی باتیں، علماء کی باتیں، امام کی باتیں ہیں، فلاں باتیں ہیں. یہ اپنے آپ کو ان وسوسوں میں اور ان چیزوں میں مت لائیے. آپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے. میں سلسلے کو ان اختتام کی طرف لا رہا ہوں. آپ نہیں کہہ سکتے، نہ ماں کہہ سکتے، نہ باپ کہہ سکتا ہے. آپ کو شادی سے پہلے یہ معلومات ہونی چاہیے تھی. شادی، کیونکہ ایک شوہر کی ذمہ داری یہ الگ موضوع ہے، بیوی کی ذمہ داری ایک الگ موضوع ہے، والد کی ذمہ داری ایک الگ موضوع ہے، ماں کی ذمہ داری ایک الگ موضوع ہے. ہم نے اپنے بچوں کی ہم نے ذمہ داری پوری نہیں کی، نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہماری اولاد آج کہاں چلی گئی. جب ہمیں نظر رکھنی تھی اپنی اولاد کے اوپر، ہم نے نہیں رکھا. گمراہ اور گمراہیت عقائد میں بھی، اعمال میں بھی ہے، ان دونوں طرف ہے. ہمیں دونوں طرف بتانا، دیکھو بیٹا ان سے دور رہو، یہ عقائد نے بربادی پیدا کریں گے، یہ اعمال نے بربادی پیدا کریں گے. آپ نے ان کو بچایا؟ ہم نے بتایا نہیں ہے، ہم نے سکھایا نہیں ہے. آپ نے سیڑھی اتارنا سکھایا، آپ نے لفٹ پہ چڑھنا سکھا دیا، خالی لفٹ کا بٹن دبا کر اپنے بچے کو لفٹ پہ نہیں ڈال دیا کہ بیٹا اندر میں جا کے بٹن دبا دینا اوپر چلی جائے گی، کون سا بٹن دبائے گا وہ، کہاں اوپر چلی جائے گی؟ کئی چیزیں آپ نے سکھائی ہیں، مفتی صاحب نے بتایا کہ آداب سکھائے، آپ نے کون سے آداب سکھائے؟ پینٹ ایسے پہنتے ہیں، شرٹ ایسا پہنتے ہیں، ٹیبل کرسی پر ایسا بیٹھ کے کھاتے ہیں، چوری ساتھ میں پکڑتے ہیں، کانٹا ہی ساتھ میں پکڑتے ہیں، ہیلو یو بولتے ہیں، ہائی یو بولتے ہیں، شیک ہینڈ یو کرتے ہیں، یہ سکھایا؟ ادب تو وہ ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارے، اس سے بہتر زندگی کا کوئی ادب نہیں ہے، جس طرز زندگی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے وہ ادب کا، وہ ادب کہاں سے آ گیا؟ تو ادب کے لیے اسلام اور دین کی باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اخلاقیات کا ہونا بہت ضروری ہے، تو گھر میں فیضان سنت کا درس شروع کیجئے، اور یہ مت کہیے کہ دعوت اسلامی کے ایک اپنے انداز ہیں، دعوت اسلامی کیا ہے؟ میں دعوت اسلامی سے آنے سے پہلے ایک عام معاشرتی فرد ہی تو تھا، یہ بھی عام معاشرتی فرد ہی تو تھے، دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کے بعد یہ مفتی بنے، یہ عالم بنے، یہ مبلغ بنے، یہ مبلغ بنے، اور ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دعوت اسلامی معاشرے میں ہی تبدیلی لانے کی ایک تحریک ہے، آپ کا بار بار یہ کہنا کہ جناب ہماری اولاد ایسی نہیں ہے، ہماری اولاد ایسی نہیں ہے، ہماری اولاد ایسی نہیں ہے، بھائی جان جس مشین سے رو مٹیریل گزرا پروڈکٹ وہ بن کر آئی ہے، مشینری آپ کا گھر، خود آپ خود تھے، ماں باپ تھے، تو کیا آئی؟ مثال کے طور پر اگر اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے آپ درست وقت دیتے تو آج آپ کے اولاد کے ہاتھ میں، آپ کے بیٹوں کے ہاتھ میں معاشرے کی بربادی نہ ہوتی، معاشرے کی خوشگواری ہوتی، وہ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، احسان کرنے والا، دوسروں کا ادب کرنے والا ہوتا، وہ لڑائی جھگڑے کرنے والا، ہاتھا پائی کرنے والا، اور مطلب کہ وہ فلمی ہیرو بن کر روڈوں پہ گھومنے والا نہ ہوتا، وہ ڈپینڈ کرتا ہے، والد اور والدہ کی ذمہ داری یہ ڈپینڈ کرتی ہے اولاد کے فیوچر پر، اور مطلب آپ عمارت کے ٹیڑے ہونے پر کلام کر رہے، یار یہ بلڈنگ ٹیڑی کیوں ہے؟ بنیاد صحیح نہیں تھی، اگر بنیاد صحیح ہوتی تو بلڈنگ ٹیڑی نہ بنتی۔
اس میں ایسا بھی ایک نقطہ آپ کی بات کا، یعنی وہ شاید یاد رہ جائے کسی کو، یعنی بچوں کی بد اخلاقی کا تو رونا سب روتے ہیں، ان کے اندر بگاڑ ہوتا ہے، سمجھائیں تب بھی نہیں سمجھتے، وہ بگڑتے جاتے ہیں، یعنی اخلاق ان کے نہیں درست ہوتے، اخلاق نہیں سنورتے، براہ راست اخلاق کی طرف لے کر جائیں گے اور انہیں اخلاق سدھارنے کا کہیں گے تو واقعی سدھار نہیں آتا۔ اصل ترتیب یہ ہے جو اسلامی ترتیب ہے، وہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، تین شعبے ہیں عقائد کے اور عبادات کا، تیسرا اخلاقیات کا، عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، یہی دین کا نام ہے۔ عقائد کے اندر یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، ایمان کو کامل کرنا ہے، اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے عبادت کا، جب ایمان کامل کرنے کی طرف آدمی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہوتی ہے، تو اس میں عمل کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ عبادت، عبادت جب صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، استقامت کے ساتھ، اور کوشش کرتا رہتا ہے، کمی کوتاہی ہو جائے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع بھی کرتا ہے، اس سے اچھے اخلاق جنم لیتے ہیں، جیسے کہ نماز کے بارے میں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، اور بھی عبادات کا معاملہ یہی ہے کہ رمضان کے روزے ہیں، ان کے بارے میں لعلکم تتقون، کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگاری کا تو نام باخلاق ہوتا ہے، اور کس کا نام ہے؟ تو باخلاق بننے کے لیے، خود بننے کے لیے اور بچوں کو بنانے کے لیے، نہ ایمان کو دیکھنا ہے، نہ عبادات کا نظام دیکھنا ہے، صرف اخلاق دیکھنے ہیں، وہ بھی دنیاوی مینرس، معاشرتی اخلاق، دینی اخلاق کا تو تصور بھی ذہنوں کے اندر
نہیں۔ مغربی تہذیب کو یہ ادب کہتے ہیں۔
اگر یہ دینی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے، دین کے عقائد کو بھی دیکھیں گے، اپنے ایمان کو بھی دیکھیں گے، اس کے نقائص کو بھی دیکھیں گے، اس کی تکمیل کی کوشش کریں گے، عبادات کے پورے نظام کو دیکھیں گے، عبادات رسومات نہیں ہے، جیسے ایک آپ تسبیح لے کے ایسی پڑھ لی، اپنا وظیفہ بنا لیا، نماز بھی کسی کے کہنے پر پڑھ لی، دل بھی حاضر نہیں ہے، آداب کا خیال بھی نہیں رکھا، اور نماز پڑھنے کے مسائل بھی نہیں سیکھے، عبادات پر استقامت بھی نصیب نہیں ہوئی، جب زندگی اس ڈگر پر گزرے گی تو پھر اسلامی جو اخلاق اور آداب ہیں ان کا پھل کیسے ضائع ہوگا؟ تو تینوں چیزوں پر کوشش کرتا رہے، یہی ایک اسلامی زندگی۔
بہت خوب مفتی صاحب، اور دوران مدنی مکالمہ ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ وہ جو کہہ رہے تھے ہم ٹائم کہاں سے لائیں، اصل میں ایک تو تصور یہ ہے کہ ہمیں اولاد کی تربیت کے لیے الگ سے ٹائم چاہیے، ٹھیک ہے، وہ بعض اوقات اس کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو کوئی، آپ کے پاس الگ سے ٹائم نہیں ہے، میں اب ان سے بات کہہ رہا ہوں جن کے پاس الگ سے ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک کام کریں، آپ خود ہی سنت کے مطابق جینا شروع کر دیں،
آدھے سے زیادہ کام ہوگا،
آپ مطلب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کھانا کھائیں، جس طرح کھانا کھائیں گے اس طرح اپنے بچوں کو کہ بیٹا اس طرح کھانا کھا لو، آپ گھر میں آ کر جس طرح سوئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، بولیں گے، کریں گے، جس طریقے کار کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کی اولاد آپ کو دیکھتے کہ وہ کر رہی ہوگی، پھر تربیت کس شے کا نام ہے؟ آپ ایسا رہیے، آپ گھر پر آ کر سلام کیجیے، آپ کے بچے کو سلام کی عادت ہو جائے گی، آپ گھر میں بھی نمازیں پڑھیں، آپ کے بچوں میں عادت ہو جائے گی، آپ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھیں، اگر آپ کا بچہ مسجد میں جانے کا اہل ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو مسجد میں اپنے ساتھ فجر کی نماز کے لیے لے کے جائیے آپ، اور آپ الگ سے اگر تربیت نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم خود ہی اپنی زندگی کا انداز سنتوں کے سانچے میں ڈال دیجئے اور اپنی اولاد کو اپنے ساتھ چلائیے، یہ تربیت آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی کافی کفایت کر جائے گی۔ آپ کیسے کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ بیٹھ کر پانی، اب آپ کو بیٹھ کر پانی پینے کے لیے الگ سے کیا ٹائم نکالنا ہے، آپ کو سنت کے مطابق کھانے کے لیے الگ سے کیا ٹائم نکالنا ہے، آپ کو سچ بولنے کے لیے الگ سے ٹائم نکالنا ہے، کہ یہ جھوٹ بولنے کا ٹائم تو ختم ہو گیا، اب آدھا گھنٹہ سچ بولوں گا میں، بیٹا آ جاؤ میرے پاس، میں آدھا گھنٹہ سچ بولنے کے لیے جا رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ سچ بولنے کے لیے اور چار گھنٹے جھوٹ بولنے کے لیے آپ نے رکھے ہیں، دو گھنٹے غیبت کرنے کے لیے رکھے اور دو گھنٹے صحیح بات کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں نا، آپ نے غیبت سے بچنا ہے، اپنے بچے کو غیبت سے بچانا ہے، آپ نے سچ بولنا ہے اپنے بچے کو سچ، جب آپ سچ بول رہے ہوں گے، غیبت سے بچ رہے ہوں گے، حسد گھر میں گفتگو ہو رہی ہوگی تو آپ منع کر دو کہ نہیں بیٹا یہ حسد ہے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں نہیں میں حسد نہیں کرتا، شکایت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، حسد کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اب اس کے لیے کیا آپ کو الگ سے ٹائم نکالنا ہے، آپ کو گھر میں بیٹھ کے راکٹ تھوڑی بنانا کہ بیٹا دیکھو راکٹ یوں بنتا ہے، آپ کو ایسا کوئی کام تھوڑی کرنا ہے، نارملی طور پر آپ اپنے آپ کو درست کر لیجئے، انشاءاللہ نظام درست ہو جائے گا، آپ اپنے وجود کو شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھال لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر کا نظام شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھل جائے گا، یہ والد کی ذمہ داری ہے، اب آپ مطلب کہ بالکل الگ ٹریک پر چل کر کہیں کہ جناب میرا گھر کا نظام یوں چلے، نہیں، انجن آپ ہو، انجن جیسے جائے گا ڈبے اسی طرح چل رہے ہوں گے، یہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کے پیسنجر ہیں، گھر والے، آپ ڈرائیور ہیں، ڈرائیور اپنی مرضی سے یوں مست ہو کے گاڑی چلائے گا، پیسنجروں کا کیا بنے گا، تو آپ خود سانچے میں ڈھلیں، اگر آپ ہی بیٹے کو بولیں گے بیٹا منع کر دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے، پھر آپ بولو گے میرے بیٹے کی تربیت کیسے ہوگی، غلط فہمی ہے آپ کی، نیچے سے آواز آئے بیٹا منع کر دو، ابو گھر پر نہیں ہے، ابو سو گئے، وہ بھی ہوگا نا کوئی ٹھیک ٹھاک، بولے گا ابو کہہ رہے کہ میں سو گیا ہوں، تو ایسا کیسے آپ تربیت کریں گے، یہی ماں اپنی بچیوں کے ساتھ کرے گی، اگر ماں نمازی ہے، ماں قرآن پڑھتی ہے، ماں عبادت کرتی ہے، ماں کھانا پکاتی ہے، ماں کھانا کی کچن کا ان تمام چیزوں کا سلیقے کے ساتھ کرتی ہو، بچی کو لے کر چل رہی ہوتی ہے، بچی کو اس طرح نازو انداز سے نہیں پالتی کہ وہ کسی کام کی نہ رہے، اب گھر کے کاموں میں سلیقے کے ساتھ جو ماں اپنی بچی کو لے کر چلتی ہے، گھر کی صاف صفائی میں انوالو کرتی ہے، کھانے پینے کے معاملے میں طریقے کار سکھاتی ہے، پکانے کے معاملے میں، سینے پرونے کے معاملے میں طریقے کار سکھاتی ہے، اور یہی اس پر اصل رحم ہے، یہی اس کے ساتھ اصل مہربانی ہے، اس کے لیے الگ سے مطلب کو انتظام کرو گی پھنس جائے گی، کیونکہ آپ اپنی بچی کا من اٹھا لو گی مگر یاد رکھیے سانس نہیں اٹھائے گی، نند نہیں اٹھائے گی، آپ اٹھا لو گی، آپ کی بچی نہیں پکائے گی تو آپ تو چپ چاپ پکا کر کھا لو گی مگر گھر میں یہ شادی کے بعد کی زندگی میں یہ بیچاری تکلیف میں آ جائے گی آپ کی بیٹی، اسی طرح والد صاحب اپنے بیٹے کو بالکل کام کاج میں لگائیں، تربیت اور تعلیم اور کمانا روزگار نان نفقہ بیوی بچوں کی کفالت کیسے کرنی ہے یہ سب ذمہ داری ہے والد کی، اسی طرح شادی کے بعد بیٹا خوشگوار زندگی گزارے، ماں باپ کو لازم چاہیے کہ اپنے بچوں کے آگے خوشگوار زندگی کا نمونہ پیش کرے، بیٹے کو پتا ہو کہ میرے والد ماں کی برائی نہیں سنیں گے، ماں کو پتا ہو کہ میری ماں میرے والد صاحب کی برائی نہیں سنے گی، یہاں تو بیٹھ کر باپ بیٹے کا کان بھرتا ہے ماں کے لیے اور ماں وہاں سے بھرے گی باپ کے لیے، دو کان ہے وہ دونوں طرح سے لے رہا ہے وہ، اور جب اس کو پیسے چاہیے ہوں گے تو وہاں چلا جائے گا، ادھر جیب خالی ہو جائے گا تو ماں بولے گی ماں دے، دونوں خوش کرنے کے چکر میں کنگلے ہو گئے، تو یہ نظام نہیں چل سکتا، بالکل بچوں کو پروف کریں، بچوں کو پروف کریں یعنی باپ اس بات کا خیال رکھے کہ اس کے کردار سے اس کے بچوں کے دل میں باپ کی عزت اور عظمت پیدا ہو، اور باپ کوشش کرے کہ اس کی گفتگو اور کردار سے ماں کی عظمت و محبت اس کے بچوں کے دل میں پیدا ہو۔ اتنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ماں باپ اپنی زندگی گزاریں کہ بچوں کو پتا چلے کہ شادی کے بعد گھر چلتا کیسے۔ جب دیکھے گا کہ میرا باپ میری ماں کی اتنی عزت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کر رہا ہے، اور اس کے لیے اتنے ادب کے والے کام اختیار کرتا ہے، اس کی دل آزاری سے بچتا ہے، تو کل آپ کا بیٹا یہی سلوک اپنی بیوی کے ساتھ کرے گا جو کل بہو بن کر آپ کے گھر میں آئی ہے، اور آپ کا گھر امن کر سنتوں کا گہوارا بنے گا۔ غیبتوں سے بچیں گے، چگلیوں سے بچو گے، تہمتوں سے بچیں گے آپ، یہ سب کچھ ملے گا آپ کو۔ ان مہلکات کے ہلاک کرنے والی جو چیزیں ہیں، گناہوں بھرے جو کام ہیں، کبیرہ گناہ ہیں جو دنیا اور آخرت برباد کرے، اس کا علم تو ہو ہم کو، وہ ثواب والے کام، خوف خدا والی باتیں اپنے بچوں کے ساتھ اب شیئر کریں، اس کو بتائیں، یعنی اپنے بیٹے کے دل میں خدا کا خوف پیدا کریں۔ صرف اپنا ڈر کریں گے نا تو وہ آپ کو دیکھ کر تو ٹی وی کا بٹن بند کر دے گا، مگر آپ کی ایبسنٹ میں دیکھے گا، آپ کو دیکھ کر تو موبائل سوئچ آف کر دے گا، آپ کے ایبسنٹ میں کرے گا، آپ کو دیکھ کر تو وہ کمپیوٹر کا بٹن بند کر دے گا، مگر آپ کے پیچھے کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کے دل میں محض اپنا خوف پیدا کیا ہے، آپ نے اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا نہیں کیا۔ اس کو پتا ہے کہ جب باپ دیکھے گا تو بچنا ہے، لیکن جب اس کے دل میں خوف خدا، اور جیسے مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ درست ایمان کامل جب دل میں آئے گا، تو جب جس کے دل میں ایمان کامل ہوگا نا، اس کا یہ تصور ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت، اس کا عذاب، اس کا غضب، ان تمام تر چیزوں کو بتانا ہے۔ ارے اگر میں یہ کہوں، ہم کہاں تھے، یو کے میں تھے مفتی صاحب، تو وہاں پر مطلب اس طرح کے آئے تھے کہ ہم قافلوں کی باتیں کرتے تھے، دیگر باتیں کرتے تھے، سفر کریں سفر کریں سفر کریں وغیرہ وغیرہ، تو اس میں بعض حلقوں سے ہی آئی تھی، مجھے بعض ذمہ داران نے کہا کہ کہتے کہ جناب ہم کو گھر والوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے، ہم سفر نہیں کر سکتے۔ کیا ٹھیک ہے، مجھے کہا کیا کریں عمران بھائی، لیکن ان کو بولو گھر والوں کو ٹائم دے، گھر والوں کو ٹائم دے۔ گھر والوں کو ٹائم کیسے دینا نا، خالی یہ آ کر سیکھ لے ہم سے،
پھر دے لو،
پھر بھلے گھر والوں کو ٹائم دے۔ 100% پاپولیشن آف مسلم، صرف گھر والوں کو ٹائم دے دے جیسا دینا ہے، دعوت اسلامی کا کام دو گیا، اصلاح امت اسی میں نا، کیونکہ جو روڈوں پہ گھوم رہے ہیں یہ کوئی الگ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ صبح ہوتی تو زمین سے کوئی مخلوق نکل دیے اور رات ہوتی ہے تو گھروں میں کچھ الگ مخلوق ہے، یہی گھر کی مخلوق سڑک پر آ رہی ہے اور سڑک کی مخلوق گھر پہ جا رہی ہے، لوگ تو وہی ہیں نا۔ اگر گھر ہی میں تربیت درست ہو جائے، اور وہی اولاد جو آپ کے ہاتھ میں ہوئے ہوئے کر کے جب اس کو کھلا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ جو رو رہی ہے، اس سے پہلے کہ آپ کو رلائے، آپ اس کی تربیت درست کر دیجئے، ورنہ بہت رونا پڑے گا۔ اور اب بھی ماں باپ رو رہے ہیں، یہ یونیورسل پرابلم ہے، دنیا کا مسئلہ ہے کہ اولاد تکلیف دے رہی ہے، اور بنیاد یہ ہے کہ تربیت درست نہیں ہوئی۔
رونا دونوں جگہ پڑے گا، دنیا میں دنیا کی وجہ سے، نقصان کے اعتبار سے، اور قرآن کریم میں یہ بھی ہے نا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تنبیہ کی گئی ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ جو ایسا کرے گا تو خسارہ پانے والوں میں سے،
نقصان پانے والوں،
آخرت کے اندر جو رونا ہے اس سے بھی ڈر کر آدمی جو ہے وہ بچوں کی تربیت، اپنی تربیت کی طرف آئے۔
تو تربیت ذمہ داری پر ہمارا آج کا یہ موضوع تھا۔ اچھا مفتی صاحب، اب یہ توجہ دلائیں، یہ ساری باتیں ہم نے کر دی، اب بیٹا پھیل رہا ہوگا نا گھر پہ بیٹھا ہوا، آج ہو رہی ہے ماں باپ کی کلاس، تم لوگوں نے میرے کو بگاڑا ہے، میں بگڑا نہیں ہوں، وہ سب بتا رہے ہیں لوگ، تم لوگوں نے بگاڑا ہے، تم لوگ ایسے ہو، ابھی اس کو کیا سمجھاؤ اس بےہدا اولاد کو؟
اسے بھی سمجھائیں گے، یعنی اس لیے کہ وہ تو پہلے قرآن کریم میں فرما دیا گیا نا کہ والدین کے سامنے تو اف بھی نہ کہو، تو والدین اگرچہ قصوروار ہیں، انہوں نے اپنی جگہ پر قصور کیا، پہلی بات تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ ایک فرضی بات کر رہے ہیں کہ ایک بچہ یوں کھڑا ہو جائے، بالفرض وہ کھڑا ہو گیا اور وہ ثابت نہ کر پائے کہ اس کے والدین نے قصور کیا، تو ہو سکتا ہے انہوں نے سنبھالنے کی کوشش کی ہو، بالفرض والدین نے اس کی تربیت پر توجہ نہیں دی، تب بھی بیٹا ماں باپ کو الزام نہیں دے سکتا، ان کے سامنے زبان نہیں چلا سکتا، ان کے آگے اف تک نہیں کر سکتا، اس بات کے بعد بھی اسے خود سدھرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ خوف خدا والا معاملہ، دو چیزیں بھائی صاحب، سدھار کی جو ہے وہ اصل جو سدھار آتا ہے زندگی میں، اور بندہ تقوی پرہیزگاری کی طرف جاتا ہے، بعمل زندگی گزارنے کی طرف آتا ہے، دو باتیں ضروری ہیں، تیسری بھی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، روز جزا، قیامت کے دن کے حساب کا خوف، یہ اگر دل و دماغ میں گھر کر جائے تو بندہ لائن پر آ جاتا ہے، علم سیکھنے پر بھی آتا ہے، عمل کی طرف بھی آتا ہے، اپنی تربیت کرنے کی بھی اہتمام کرتا ہے، ساتھ ساتھ عشق رسول کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق ہوگا تو آپ کی سنتوں سے عشق ہوگا، آپ کے حقوق ادا کرنے کا خیال آئے گا، آپ کے مذہب اور دین جو آپ نے ہمیں دیا اس کو پڑھنے کا، سیکھنے کا، اس کی اشاعت کرنے کا، اس کو دوسروں تک جو ہے وہ پہنچانے کا، یہ اس طرح کے جو پاکیزہ خیالات ہیں جب دل و دماغ میں یہ گھر کر کے بیٹھے رہیں گے تو پھر جو ہے وہ زندگی اچھی صورت میں وہ گزارنے میں کامیابی ملتی ہے. تو والدین کو یہ بھی چاہیے، ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی بچے کو توبہ کی تلقین کی ہوئی ہو، دیندار گھرانوں کے اندر بھی بچے کو توبہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈر کر توبہ کرنا، اس کی تلقین بہت کم کی جاتی، اپنا خوف بٹھایا جاتا ہے، یہ نہیں کرا، یہ نہیں کیا، نماز کیوں نہیں پڑھی، پٹائی لگے گی، سزا ہوگی، اتنا وہ جو آپ نے کہا کہ اپنا خوف بٹھایا جا رہا ہے، جب اپنا خوف اٹھتا ہے تو بچہ پھر ویسا ہی ماحول کے اثر سے. اگر شروع سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد، توحید باری تعالیٰ کے جو ثمرات ہیں وہ بٹھائے جائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عقائد، آپ کی محبت اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ بٹھائے جائیں گے، تو بندہ کی جو ایک بچی کی جو آگے بڑے ہونے کے بعد گاڑی چلے گی اور وہ اس کا جو سفر کا جو آغاز ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگا، کمی کوتاہی ہوگی تو وہ رجوع اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرے گا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو والدین کو یہ بھی چاہیے کہ کبھی تو بچے ایسا دیکھیں کہ ماں باپ رو کر گڑ گڑا کر توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہو گئیں تو وہ بہت ساری چیزیں جو آپ سکھانا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے پاپڑ بیل رہے ہیں اور بہت محنت مشقت اٹھا رہے ہیں اور پھر بھی اس کے ثمرات حاصل نہیں ہو رہے، یہ ایک دو باتیں جو کام کی ہیں اگر اس پر توجہ کریں گے. صلاۃ التوبہ پڑھنے کا مدنی انعام، مدنی انعامات کے اندر میلہ سنت نے دیا ہے، صلاۃ التوبہ خود بھی پڑھیں، کبھی باری تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر
مشاہدے کی بات ہے،
مشاہدے کی کتنے فوائد گھروں کے اندر ہوتے ہیں، دن بھر کا محاسبہ ہوتا ہے.
اگر ماں باپ کو اولاد دعا میں یا دیگر اوقات میں خدا و مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں روتا دیکھتی ہے نا، اولاد روتی ہے، اولاد روتی ہے، ان کی آنکھوں مشاہدے کی بات ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جن میں شاید گناہوں کا شعور بھی اتنا نہیں ہے، لیکن جب وہ ماں باپ کو روتا دیکھتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کر، اب ماں باپ یوں روتے ہیں تو وہ یوں روتے ہیں، یوں روتے ہیں، یوں کچھ بھی نہیں تو کم از کم رونے کی آواز نکالیں گے، اور مطلب وہ بولے گا کہ یہ رونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں. جیسے کہ ایکٹروں کی اولاد بعض اوقات اگر ایکٹنگ کی طرف جاتی ہے تو وہ اپنے باپ کی نقل کرے گی، تو ڈانسر کی اولاد اگر ڈانسر بننے کے لیے گئی تو وہ اپنے باپ کی نقل کرے گی، اس طرح خوف خدا سے رونے والے کی اولاد اگر نقل بھی کرے گی تو اپنے باپ کی خوف خدا میں رونے کی نقل کرے گی، نعتیں گنگنانے کی نقل کرے گی. عموماً دیکھا نعت خانوں کے بچے نعت خان بنتے ہیں یار، وہ دیکھتے ہوں گے نا کہ وہ گھر میں نعتیں پڑھتے رہتے نعتیں پڑھتے رہتے.
کعبۃ اللہ شریف، گنبد خضرا دیکھ کر جس کو رونا آتا ہے، مکہ یاد آتا ہے، مدینہ منورہ یاد آتا ہے، اگر بچے دیکھیں گے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رونا آ رہا ہے.
جی
اگر وہ ماں باپ کو ایسا دیکھیں گے کہ وہ عشق رسول میں روتے ہیں، مدینے کے لیے تڑپتے ہیں، یا مدینے سے واپس آتے ہیں تب بھی مچلتے ہیں روتے ہیں، تو ان کے اندر بھی ان اچھی باتوں کا شوق بیدار ہوگا.
بچے آپ کے آج کل موبائل فون کے بڑے رسیا ہیں، آپ کوشش یہ کیجیے ان کے ہاتھ سے موبائل فون محبت و پیار سے کیجیے. دیکھیں مطلب ہر چیز انتہائی قدم کے ساتھ نہیں کی جاتی، محبت و پیار سے موبائل فون لے کے ان کے ہاتھ میں قرآن دے دے، بیٹا اس کو پڑھو. یہ چھوٹے چھوٹے رسالے آئے ہیں امیر سنت نے دیے ہیں مدنی منوں کے حوالے سے، فرعون کا خواب ہے، اور یہ بیٹا ہو تو ایسا، اور
نور کا کھلونا
وغیرہ،
نور والا چہرہ،
اور بھی اس طرح کے حکایتوں کی کتاب ہے، وہ دے دیں، بیٹا اس کو پڑھو. آپ اس کے دل میں شوق پیدا کریں قرآن کی تلاوت کا، مطالعے کا، یہ وہ، اور اس کی ذہن اور سوچ کے حساب سے آپ نے کتاب دیں تو آٹومیٹیکلی آپ کا بچہ جب آپ سے کوئی مطالبہ کرے گا کہ مجھے موبائل دلا دو، یہ دلا دے، وہ دلا دو، تو ان کے سامنے کوئی ویژن رکھیں، ان کے سامنے کوئی گفتگو کریں، بیٹھ کر سمجھائیں. یہ میں بہت آپ کو مطلب ایک مدمانہ عرض کر رہا ہوں اور بہت پریکٹیکل اور مشاہدے کی بات عرض کر رہا ہوں، بیٹھ کر سمجھائیں بیٹا 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 یوں نہیں، دیکھو بیٹا اس کے یہ نقصان ہے، دیکھو اب وہ ضد کرے گا تو آپ اس کی ضد کو تھوڑا سا ریئلائز کریں کہ یہ ماحول دیکھ کر بیچارہ ضد کر رہا ہے، تو اس کی ضد کو آپ کنورٹ کریں، اچھائی کی طرف، پوزیٹیو کی طرف، مانے گا آپ کی اولاد، انشاءاللہ آپ کی اولاد مانیں گے، لیکن پہلے آپ کا کردار ایسا ہو کہ آپ کی اولاد آپ کی واقعی دل سے عزت بھی کرتی ہو. تو اولاد کو میری مدنی التجا یہ ہے کہ کبھی اپنے ماں باپ کو یہ جملہ بہت دل آزار ہوگا کہ آپ کی وجہ سے میں ایسا ہوں، برائی کے لیے، اچھائی کے لیے کہیں کہ آپ کی تربیت ہے کہ میں آج اچھائی پر ہوں. اور اگر برائی ہو تو کبھی ماں باپ کو مت کیجیے گا کہ آپ کی وجہ سے ہوں. یہ ماں باپ کے لیے بڑا دل آزار جملہ ہے، کہ ایسا نہ ہو یہ ایک جملہ اللہ کو ایسا ناراض کر دے کہ جہنم کی گہرائی میں جا کر گرنا پڑے. ماں باپ کا دل دکھانے کی کسی اولاد کو اجازت نہیں ہے، بالکل. ماں باپ کے آگے زبان اٹھنا تو دور کی بات ہے، نظر بھی نہیں اٹھنی چاہیے. تمیز، تمیز اور تمیز، بالکل تمیز کے ساتھ رہے ماں باپ کے آگے. اگر قدموں میں بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ کرسی اور صوفے پہ مت بیٹھے گا. ماں باپ لاکھ بولے کہ بیٹا اوپر بیٹھو، اوپر بیٹھ کر ٹانگیں لمبی کر کر اور یوں مطلب کہ مست انداز میں بیٹھو گے، ماں باپ کی عزت کرنا سیکھو، ماں باپ کی تمیز کرنا سیکھو. اللہ تعالیٰ تمہارا سینہ، میں اللہ سے حسن ظن رکھتا ہوں، اس کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کے کرم پر نظر رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے ماں باپ کی صحیح معنوں میں عزت، تعظیم اور احترام کیا، اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے گا، آپ پر رحمت کے اور بھلائی کے دروازے کھول دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. نظر اللہ کی رضا پر ہو. تو اگر واقعی اگر ماں باپ کے قدموں میں بیٹھنے کی جب بہت بولیں گے ماں باپ بیٹا اوپر بیٹھو، مت بیٹھو، اب نیچے بیٹھیے، اب نیچے بیٹھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کردار کو، آپ کے اخلاق کو کس قدر مدینے کے بارہ چاند لگتے ہیں. باپ ہاتھ کھینچے چوم لیجئے، ماں ہاتھ کھینچے بیٹی کو چاہیے کہ چوم لے، آپ کیجئے تو صحیح، انہیں بڑھ کر پانی تو پلائیے. یہ آئیں تو تھوڑا سا ٹھیک ہے، آپ اگر بالفر صوفے پر ہی بیٹھنا ہے، کرسی پر ہی بیٹھنا ہے ماں باپ کے سامنے، تو ٹانگیں لمبی کر کے تو مت بیٹھیے، بدتمیزی کے ساتھ تو مت بیٹھیے، بے تکے انداز میں تو مت بیٹھیے. آپ بولو گے گھر کا ماحول کیسا ہوگا، گھر کا ماحول مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ کو یقین دلاؤ گھر کا ماحول مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ بولو گے میں بالکل اتنی تکلف کے ساتھ کیسے رہوں گا، یہ تکلفات نہیں ہے، یہ بڑا خوبصورت ماحول ہے. کچھ بدتمیزی مت کیجیے، انشاءاللہ تعالی بہت مدینہ مدینہ ہو جائے گا اللہ نے چاہتا. اب میں تھوڑی سی کولے لوں گا، کولوں کا سلیکشن ہو تو دے دیجئے، پھر سلسلہ ختم کرتا ہوں. مفتی صاحب آپ کے اگر مدنی پھول ہوں تو ضرور دے دیجئے گا.
وہ تو کچھ نہ کچھ رہتے ہی ہیں ذہنوں میں، لیکن یہ کہ سلسلے کا ٹائم ختم.
ہاں بہت دیر ہو گئی جی، کالس چلا دیجئے. رضوان بھائی آپ ذرا جی ایک ساتھ تن کالے چلا دیجئے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں اسد محمود بول رہا ہوں جی لاہور سے. میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں حاجی صاحب سے کہ جو یونیورسٹیوں کا اس وقت حال ہے، بچیاں بچے اکٹھے پڑھتے ہیں، موبائل ان کے پاس ہے، نیٹ ان کے پاس ہے، چار چار سال بچی ہاسٹل میں رہتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اپنا ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہاسٹل میں، یعنی کہ وہ کوئی توجہ نہیں ہے. اس کے بارے میں ذرا اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا شارٹ شارٹ کر کے میں آگے بڑھوں گا. نظر رکھیے کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ جاتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، کس گاڑی میں جاتے ہیں، ہر طرف نظر رکھیے. اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ میرے بچوں کے اخلاق برباد ہو رہے ہیں، دنیا اور آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، وہاں بولڈ اسٹیپ لیجیے اور فل اسٹاپ لگا دیجیے.
مخلوط تعلیم جائز بھی نہیں ہے.
مخلوط تعلیم جائز بھی نہیں،
فوراً ختم کرنی پڑے گی. شرعی مسئلہ ہے وہ بھی یونیورسٹی سطح پر. مخلوط تعلیم
یعنی اچھا میں
بے پردگی کے ساتھ، وہ تو ویسے ہی ناجائز حرام
جی.
تو اس کا خاتمی کی صورت بنائیے، اور وہ پردے اور حیا اور شرم کے اعتبار سے ایک دائرے کے اندر رہ کر اس کی جو دنیاوی جائز تعلیم ہے وہ دلوائی جا سکتی.
دوسری کال سنائیے.
میں ابو رافع فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. بچوں کی تربیت میں ماں اور باپ دونوں برابر کے شریک ہیں، لیکن بچوں کی تربیت میں ماں کا کردار 80% ادا ہوتا ہے. آج کے دور میں باپ تمام ضروریات زندگی پوری کرنے کے بعد صرف نگرانی کر سکتا ہے، لیکن تفصیل ماں بچے کی بہترین تربیت کرتی ہے. جو ماں مذہبی، باشعور اور سلجھے ہوئے ذہن کی ہوگی وہ اولاد کی بہترین تربیت کر سکے گی. گزارش ہے مفتی صاحب سے کہ اسلام میں تاریخی اور نفسیاتی لحاظ سے اس پر روشنی ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پر روشنی نہیں, میں پوری ٹیوب لائٹ ڈالتا ہوں آپ کو, اور ایک خوشتبئی کے طور پر آپ کو عرض کر رہا ہوں, بھرپور انداز میں عرض کر رہا ہوں, یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے. جو آپ نے ماں پر ڈالا ہے نا, باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس نے نکاح کس سے کیا تھا, کیونکہ نکاح کے لیے چار صورتیں جو حدیثوں میں آئی ہیں, حسن کی وجہ سے, اس کی خاندان کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے, چار وجوہات کی بنیاد ہوتی ہے یہ. یہ تینوں اپنی جگہ پر ہیں, مگر فوقیت حدیث پاک میں دینداری کو دی گئی ہے کہ دینداری کو فوقیت دے, اگر ماں دیندار ہوگی تو دیندار بچہ بھی جنے گی. تو آپ مرد نے, آپ سے مراد ہمارے اسلامی بھائی نے شادی کرتے وقت کیا دیکھا تھا؟ فیشنیبل ہے, بے پردہ گھومتی ہے, دوپٹہ تک کا لحاظ نہیں رکھتی, نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی, کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ سارا نظام ہے نا کہ بڑا مطلب کہ وہ فیشنیبل بنایا جاتا ہے. تب بیوٹی پارلر میں آتی جاتی ہو, میک اپ کر کے مطلب کہ وہ بے پردہ گھومتی پھرتی ہو, کالج یونیورسٹی کے اس طرح ناجائز انداز سے وہ دور و دیوار دیکھ کر بلی پڑی بلی ہو اور اس طرح کا نظام ہو, تو پھر آپ بولو گے کہ یہ اپنے بچے کی تربیت کرے گی, تو بچے کی تربیت کیا کرے گی بیچاری, وہ اپنے اس سے فرصت نہیں ہوگی, اس کو قرآن درست پڑھنے نہیں آتا ہوگا, بچے کی تربیت کیسے کرے گی؟
شرعی نقطۂ نظر سے بھی مسائل اور جزیات بھی اس کے واضح ہیں, جیسا کہ عام طور پر یعنی طلاق کی صورتیں بھی بن جاتی ہیں, علیحدگی کی صورتیں بھی ہوتی ہیں, وہاں یہ جزیہ واضح لکھا ہوا ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچہ اور 9 سال کی عمر تک بچی, یہ والدہ کی پرورش میں رہے گی, اس لیے کہ یہ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے اور استنجا وغیرہ کے جو مسائل ہیں یہ والدہ ہی سکھائے گی, جو والدہ نے سکھانا ہے بنیادی اخلاقی تربیت بھی اس کے اندر بگاڑ بھی پیدا نہیں ہونے دے گی. یہاں بھی لکھا ہے کہ اگر والدہ ایسی ہے کہ خدا نخواستہ فاجرہ قسم کی ہے, بے حیا قسم کی ہے اور برائیاں اس کی صحبت میں جنم لے گی, تو علیحدگی کی صورت میں والدہ کو پرورش کا حق بھی حاصل نہیں ہوگا. یہ بھی ایک بچوں کے تحفظ کے اعتبار سے جزیات میں بات ہے, لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 7 سال کی عمر کے بعد شریعت یہ کہتی ہے کہ علیحدگی کی صورت میں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو اپنی پرورش میں لے, اس پر لازم ہے. تو اگر علیحدگی نہ ہو تب بھی حکم یہی ہے کہ 7 سال کے بعد باپ براہ راست اس کی نگرانی کرے, اس کی پرورش کرے, نماز کا حکم دے, طہارت کا حکم دے, اچھے اخلاق کا حکم دے. 9 سال کی بچی, اس کے 9 سال سے پہلے بھی ماں کے پاس ہے اور 9 سال کے بعد بھی ماں کے پاس ہے. باپ کہتا ہے بچیاں تو ہوتی ماں کے پاس ہیں, اور بچہ وہ کہتا ہے وہ چھوٹا ہے میں تو باہر رہتا ہوں, میں نے پورے دن باہر رہنا ہوتا ہے, آنے کے بعد آرام کرنا ہوتا ہے, یہ بھی ماں کی ذمہ داری ہے. تو ایک دوسرے پر یوں بیجا ذمہ داریاں ڈالنا کہ تربیت اس کی ذمہ داری تھی اس نے نہیں کی, اور وہ کہتی ہے کہ اس کی ذمہ داری تھی, میری تو سنتے نہیں تھے بچے, تم آ کر سمجھاتے نہیں تھے, سختی نہیں کرتے تھے, تو اس طرح واقعی گاڑی نہیں چلے گی. شرعی مسائل اور شرعی احکام جب تک والدین دونوں نہیں سیکھیں گے کہ میری کتنی ذمہ داری ہے اور اس کی کتنی ذمہ داری ہے, کب تک میری زیادہ ذمہ داری ہے اور اس کے بعد میری کم ہو جائے گی, کب اس کی زیادہ ذمہ داری ہے اور اس کے بعد اس کی کم ہو جائے گی, یہ دونوں فرق ہیں, اور یہ عمر کے اعتبار سے, بچے کے اعتبار سے یہ باقی رہتا ہے. تو یہ بھی اگر احکام سیکھیں گے, شریعت کے مسائل جانیں گے, تو یہ جو اس طرح کی غلط فہمی کی باتیں اور یہ ان کے مسائل جنم لے رہے ہیں اور یہ اس طرح کے سوالات پوچھ رہے ہیں, تو یہ خالی سوالات پوچھنے پر اکتفا نہ کریں. میرا مشورہ ہے کہ ٹائم نکالیں اپنے لیے, اپنی بیوی کے لیے, بچوں کے لیے, اپنے گھر کے لیے, گھر کی دینی زندگی کے لیے کسی عالم دین کے پاس بیٹھیں, اپنا پورا جو ہے وہ ایک طرح کا وہ اس سے تجزیہ کروائیں, جائزہ لیں, اپنے امور اس کے سامنے رکھیں, وہ آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دے گا. کتنی آپ کی دینی زندگی اور باقی کیسے دینی زندگی بنے گی, کہاں آپ کا زیادہ قصور ہے, کہاں آپ کی والدہ کا.
صاحب گھر کا نظام تو مرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. دیکھیں ڈسپلینری طور پر یا ناظم کے طور پر جو ایک گھر کا جو نظام چلاتا ہے,
یہ تو قرآن کریم میں رجال قوامون علی النساء.
اب یہ کہ اس نے مطلب کہ اپنے گھر کی عورت کے ہاتھ میں سارا نظام, یہاں تک کہ اپنا نظام بھی اس کے عورت کے ہاتھ میں دے دیا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا صرف کما کر دینا ہے, باقی یہ سب کچھ یہ کرتی رہے گی, تو اس نے بھی گھر کے نظام کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. بالکل مرد کو اپنا انداز اور اپنا جو کردار ہے اس کو اس کے دائرہ کار میں رہ کر نبھائے بغیر چارہ نہیں ہے. وہ جو میں نے ابتدا عرض کی تھی کہ اس سے پہلے کہ بیٹے کے قدم باہر نکلیں, تو 7 سال جیسے فرمایا ہے, تو یہ 6-7 سال کی عمر کے بعد اس کے قدم باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ دوستی اور فرینڈ سرکل کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. تو باپ کی نگرانی تو وہاں کرنی کرنی کہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے, کس کے ساتھ بیٹھتا ہے. تو ماں نے یہ جو اسلامی بہنیں کہہ دیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, بور ہوتی ہیں, کہاں سے بور ہوتی ہیں, ایک بچہ پالو, ایک بچہ ہوتے تھے 7 سال کا ہوتا ہے اس میں مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور بھی اولاد ہو جاتی ہے, تو یہ مطلب کہ یہ اولاد کا سلسلہ چلتا رہتا ہے, اس کی عمر اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ یہ چار پانچ بچوں کی پرورش کرتی ہے, ان کی نگہداشت کرتی ہے, ان کی تعلیم و تربیت کا لحاظ رکھتی ہے, اس کے بعد ٹائم ہی کدھر ہے؟
اس کا ثواب کتنا ہے؟ دو بچیوں کی پرورش کی اس کے بارے میں حدیثوں میں کہ وہ جنت میں ہو, دو بچیوں کی جس نے پرورش کی اس کو جنتی ہونے کی بشارت حدیث میں دی گئی. تو بچوں کی پرورش کو معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے, پرورش بھی دینی پرورش,
معاشرہ پورا مطلب ماں باپ کے ہاتھ میں پورے معاشرے کی باغ دور دی گئی ہے. ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں, خود کو بلیم کیوں نہ کریں؟ سوال سنیں.
میرا نام محمد اویس رضا اتاری ہے, میں فلان مدینہ جو ہوٹل لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے, مدینہ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ آپ تمام مدنی منوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں اور بابا سے بھی دعا فرما رہے ہیں. جزاک اللہ خیر فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تمام عاشقان رسول کو دنیا آخرت کی برکتیں دے, اولاد کو ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنائے, ماں باپ کو اولاد کا سکھ عطا کرے, اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے اولاد کو, اور والدین کو اللہ تبارک و تعالی اپنے اولاد کی درست تربیت کرنے اور اپنی ذمہ داری کو درست ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ حب جا سے بچتے ہوئے اور شریعت اور اسلام کے حسین انداز کے مطابق مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین.
اور جن جن کی کالیں رہ گئی ہیں, کہہ رہے ہیں کافی کالیں ہمارے پاس ہیں, ہوں گی بےچارے یہ, لیکن چونکہ پورا ایک ہی سلسلے میں ہم نے کوشش کرنی تھی آپ تک مواد بھی پہنچانا تھا, تو جن کی کالیں رہ گئی ہیں معذرت چاہتا ہوں, معافی سے نواز دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی اچھی اچھی نیتوں پر آپ کو اجر عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.